Не так. Виконувати. Іншалла. Іншалла, іншалла. Іншалла, Анна. Іншалла. हाँ नहीं वो तो नहीं होगा लेकिन वीकली बेसिस पे प्रोग्राम हो सकता है वीकली बेसिस पे प्रोग्राम जी तशीफ ले आइए الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق الله العظيم سورة الضحى کا ہم آغاز کر رہے ہیں یہ ابتدائی دور کی وحی میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے التفات کا ذکر ہے ابتدائی آیات اس پس منظر میں ہیں کہ ابتدا جب وحی کا نزول ہوا تو چند دلوں کے لیے وقفہ آ گیا وحی میں تو مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کے رب تو ان سے ناراض ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے انعامات کا ذکر ارشاد فرمایا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا قسم ہے سورج کی روشنی کی اور یہ دوحا سے مراد چاشت کا وقت ہے جب سورج تیزی پر آ جائے واللیل اذا سجا اور رات کی جب کہ وہ چھا جائے ما ودعك ربك وما قلى اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو نہ تو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا وللآخرت خیر لك من الاولى اور ہر بات والی حالت آپ کے لیے پچھلی حالت سے بہتر ہے یعنی کہ اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو مکے کے مقابلے میں مدنی دور زیادہ بہتر ہے ابتدا میں دیکھیں آپ اکیلے تھے آپ کو اللہ نے صحابہ عطا فرما دیے پھر غلبہ دین اللہ نے عطا فرما دیا اور آخرت کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ مقام محمود آپ کو عطا فرمائیں گے تو ہر بعد والی کیفیت آپ کے لیے پچھلی کیفیت سے بہتر ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اور عنقریب آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا اس قدر کہ بس آپ راضی ہو جائیں گے بعض مفسرین نے وہ روایات نقل کی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی عرض کی کہ اللہ میں راضی اس وقت ہوں گا کہ جب تو میری امت کو جنت پہ داخل فرما دے گا لیکن یہاں یہ بشارات ہیں وہاں یہ بھی یاد رہے کہ جنت میں داخلے کے لیے اللہ کے رسول نے کتنی محنت کی ہے اور کتنی محنت کی ہمیں تلقین فرمائی ہے اس سے اس بات کو بیلنس کرنا چاہیے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى عنقریب آپ کو آپ کا رب عطا فرمائے گا یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں اب اللہ نے کیا کچھ انعامات فرمائے، دنیا ہی میں اس کا ظہور ہوا، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ الم یجدک یتیما فآوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا؟ بس ٹھکانہ عطا فرما دیا، آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ چلی کچھ ہی عرصے کے بعد والدہ بھی انتقال کر گئی، پھر 8 برس میں دادا بھی انتقال کر گئے، یہ سارے سہارے ختم ہوئے، لیکن فآوا، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور اللہ نے آپ کو حق کے راستے میں سرگرداں پایا، حق کا متلاشی پایا، تو ہدایت عطا فرما دی۔ آپ جاتے تھے غار حرا میں، غور و فکر کرتے تھے، معاشرے میں جو برائی تھی، ظلم و ستم تھا، آپ اس پہ غور و فکر کرتے تھے، آپ تلاش میں تھے، آپ کی فطرت سلیم تھی، آپ کا نور ایمان فطری اعتبار سے مکمل تھا، آپ تلاش میں تھے، فہدا، اللہ نے آپ کو ہدایت عطا فرما دی، یعنی قرآن عظیم عطا فرما دیا، اس کے ذریعے سے آپ کے نور ایمان کی تکمیل ہوئی۔ یہ تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الشورى آیت نمبر 52 کی روشنی میں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، آپ کو ہم نے تندست پایا تو غنی کر دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، اور وہ مکے کی مالدار ترین خاتون تھی، سب سے بڑا بزنس کیپٹل ان کے پاس تھا، جس کو آگے پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی استعمال فرمایا۔ تو اب یہ کچھ جب اللہ نے آپ کے ساتھ فرمایا، تو طرز عمل کیا ہو؟ اسی میں رہنمائی کہ اللہ ہمیں عطا فرمائے تو شکر گزاری کی روش کیا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس جو یتیم ہو اس پر سختی نہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہو اس کو جھڑکیے مت۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو آپ کے رب کی نعمت ہے اسے بیان کیجیے۔ تو یتیموں کے ساتھ، آپ خود یتیم تھے، اللہ نے بھلائی کی، تو آپ بھی دوسروں کے ساتھ بھلائی کیجیے، اور آپ نے کر کے دکھائی ہے۔ آپ کے اپنے گھر میں تو فاقے تھے، لیکن آپ نے اپنے گھر پہ آنے والے ایک ایک شخص کی ضرورت کو پورا فرمایا، چاہے کسی سے قرض ہی لینا پڑ جائے۔ آپ دنیا سے تشریف بھی لے جا رہے تھے، آپ کی زرہ کسی یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی، قرض کے عوض میں رہن رکھی ہوئی تھی، معلوم ہوتا ہے اس وقت بھی کسی کی ضرورت آپ نے پوری فرمائی تھی۔ تو خود تو بھوکے رہے، پیاسے رہے، لیکن آپ کے گھر پہ جو آیا، آپ کے در پر جو آیا، آپ نے اس کی مدد فرمائی ہے اور عمل کر کے دکھایا۔ تو فرمایا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو جو یتیم ہے اس پر سختی نہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہے اس کو جھڑکیے مت۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو آپ کے رب کی نعمت ہے اسے بیان کیجیے۔ یہ بڑی اہم ہدایت ہے، انسان مشکلات میں گھرا ہوا ہو تو اللہ کی نعمتوں کے یاد کرنے سے اس کی مشکلات میں ایک سہارا اس کے ہاتھ آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان نعمتوں کا اظہار لوگوں کے سامنے کرے تو اس کی عاجزی کا اظہار ہو جائے گا کہ یہ میرا کمال نہیں بلکہ رب کائنات کی عطا ہے، ایک عاجزانہ کردار ہے جو اس کا لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ نعمت فرمائی، اس کا لوگوں کے سامنے بیان کیجیے۔ لیکن ہاں، اس بیان میں کوئی ایسا پہلو نہ ہو کہ انسان کے تکبر کا اظہار ہو جائے، بلکہ فقط اتنا ہو کہ اللہ کی عنایت کے حوالے سے ایک عاجزانہ روش لوگوں کے سامنے اختیار کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ انشراح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر اور اہم رہنمائی دی گئی ہے دور مشکلات کے حوالے سے۔ خاص طور پر فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور آپ سے آپ کے بوجھ کو اتار نہیں دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ یہ بوجھ کیا تھا؟ اول تو وحی کا نزول بڑی شدید ایک کیفیت ہوتی تھی، سورہ حشر آیت نمبر 21 پڑھ چکے کہ پہاڑوں کو ہلا دی قرآن کریم، اور جب پہلی وحی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر آئی تو شدید آپ کو اپنی جان کا خوف لاحق ہو گیا۔ تو یہ اس قدر بھاری ایک ذمہ داری اللہ کی طرف سے آ رہی تھی، اللہ نے اس کو سہارنا آپ کے لیے آسان فرما دیا۔ مزید یہ کہ دین کے غلبے کی جد و جہد، باطل سے مقابلہ، میدان میں آنا بہت بڑا کام، اللہ تعالیٰ ہی نے اس ذمہ داری کی ادائیگی آپ کے لیے آسان فرما دی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ دنیا میں ہر لمحے کہیں نہ کہیں سورج طلوع ہو رہا ہے، ہر لمحے کہیں نہ کہیں غروب ہو رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ہر آن کہیں سجدے، کر رہے ہیں لوگ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ صدائیں ہر وقت بلند ہو رہی ہیں. جہاں اللہ اکبر کی صدائیں ہیں یا لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہیں، وہاں اللہم صلی علی محمد کی بھی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بھی بلند ہو رہی ہیں. ورفعنا لك ذکرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اس کے بعد بڑی اہم ہدایت، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ مدد فرماتا ہے، اللہ نصرت فرماتا ہے، اللہ رحمت سے نوازتا ہے، لیکن اللہ آزماتا بھی ہے بندے کو. اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آزما لیا گیا تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ آپ نے خود فرمایا کہ جتنا اللہ کے راستے میں مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا تھا. یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا شعب ابی طالب کی گھاٹی میں، ہمارے پاس صرف وہی کچھ تھا کہ جو بلال نے اپنی بغل میں کہیں سے رکھ لیا تھا، چمڑے پہ پانی ٹپکا ٹپکا کے پینے پر مجبور ہوئے تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پھر اللہ نے رحمت نازل فرمائی، اللہ نے مدد فرمائی، فتح مکہ بھی ہوتی ہے، دین کا غلبہ بھی ہوتا ہے، مقدس صحابہ کی جماعت بھی میسر آتی ہے. لیکن یہ ہے ضرور، لیکن مشکل کے ساتھ، مصائب سے گزرنے کے بعد. یہ اہل ایمان کو کہا گیا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 214 میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئیں، وہ تکالیف نہیں آئیں کہ تم سے پچھلے لوگوں پر آئی تھی، وہ ہلا دیے گئے. اتنے ہلا دیے گئے کہ وقت رسول اور اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی. اللہ ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے. یہ مدد گھر بیٹھے نہیں ملتی، مل جاتی محمد کریم ہجرت نہ کرتے. یہ مدد صرف دعاؤں سے نہیں ملتی، مل جاتی محمد رسول اللہ میدان میں نہ آتے. یہ مدد صرف واضح نصیحت سے نہیں مل سکتی، مل جاتی محمد رسول اللہ تلوار نہ اٹھاتے. مشکلات کے ساتھ آسانی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. انما مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہاں، فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ فارغ ہوں تو محنت کیجئے اور اپنے رب کی طرف رغبت حاصل کیجئے. دن بھر میں دعوت ہے، تبلیغ کی مشقتیں ہیں، جہاد و قتال کی مشقتیں ہیں، کبھی ایک طرف آس کے لیے جا رہے ہیں، کبھی دوسرے بازار کی طرف جا رہے ہیں، کبھی ایک قافلہ آگے حج کی ادائیگی کے لیے اس کی طرف چلے گئے. یہ بھاگ دوڑ تو جنمے ہے، رات میں کیا کیجئے؟ جب آپ فارغ ہو جائیں ان دعوت و تبلیغ کے کاموں سے، تو انفرادی تعلق بھی ایک داعی کا اللہ سے ہونا چاہیے. اپنی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کی پشت پناہی کے حصول کے لیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اپنے رب کی طرف رغبت حاصل کیجئے. یہی بات ہم نے پڑھی سورہ المزمل کے آغاز میں، ایک بھاری ذمہ داری آنے والی ہے. اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے نبی اس کے لیے کیا کیجئے؟ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، رات کو کھڑے ہو جائیے، اللہ سے لو لگائیے اور قرآن کریم کی ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیجئے. یہ رات کا قیام بڑا اہم ہے دین کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے. یہی سنت ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو مدد آئی ہے اللہ تعالیٰ کی. آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں پر بھی ذمہ داری ہے، دین کی دعوت کی، دین کی اقامت کی، جد و جہد کی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے سہارا حاصل کرنا، اس کے لیے مدد تلاش کرنا، اس کا ذریعہ دیا گیا راتوں کو کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے قرآن کے ساتھ راتوں کو بسر کرو. تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقینا مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بس جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجئے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اور اپنے رب کی طرف رغبت حاصل کیجئے. اس کے بعد سورہ والتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین، اس سورت میں بھی اللہ نے چند قسمیں کھائیں، پھر انسانوں کے دو طرز عمل کا بیان یہ ہے جو اللہ نے ارشاد فرمایا. والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. یہ اشارہ شام اور فلسطین کی سرزمین کی طرف ہے، جہاں یہ پھل پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے بھی تھے، اور وہ زمین کے جہاں بڑے بڑے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. وطور سینین, اور طور سینا کی وہ پہاڑ کے جہاں اللہ نے کلام فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے. وہاد البلد الامین, اور اس امن والے شہر کی یعنی مکہ مکرمہ کی. یہ بڑے بڑے مقامات شام و فلسطین, طور سینا اور مکہ کا شہر, یہاں بڑے بڑے انبیاء کو مبعوث کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ وغیرہ. یہ شرف انسانیت کی معراج ہے. شخصیات ان کی قسم, ان مقامات کی قسم کھا کر ان شخصیات کی طرف اشارہ کر کے انسان کی تخلیق کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں, بہترین اندازے میں پیدا کیا ہے. اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا. یہ بات ہم پڑھ چکے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 میں, تمام مخلوقات پر اللہ نے انسان کو فضیلت دی. یہی انسان ہے سورہ ہجر آیت نمبر 29, سورہ صاد آیت نمبر 72, اس میں اللہ کی روح میں سے کچھ پھونکا گیا. یہی انسان ہے جس کو خلیفہ بنایا گیا. یہی انسان ہے جس کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرایا گیا. یہی انسان ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی صفات کا ایک عکس رکھ دیا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یقین ہم نے انسان کو بہترین ساخ میں پیدا کیا. لیکن یہ شرف انسانیت جس بنیاد پر ہے, اگر انسان اس کو برقرار رکھے تو واقعتاً انسان کہلانے کا مستحق ہے. یعنی اپنی روح کے تقاضوں پر عمل درآمد کرے جو رب کائنات نے اپنی روح میں سے پھونکی ہے, تو وہ شرف انسانیت پر برقرار رہے گا. اور اس کی معراج پر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اگر یہ انسان اس روح کے تقاضوں پر عمل نہ کرے, اپنے شرف کو کھو دے, تو اس سے زیادہ بدترین مخلوق کوئی نہیں ہو سکتی. فرمایا ثم رددناه اسفل سافلین, پھر ہم نے اسے پست ترین حالت میں لوٹا دیا, جس کو قرآن ایک اور مقام پر کہتا ہے سورہ الاعراف آیت 179 کی روشنی میں, اولئک کالانعام بل هم اضل, بلکہ یہ جانور ان سے بھی بدتر ہیں. سورہ حشر میں ہم پڑھ چکے آیت نمبر 18 میں کہ جب انسان روح کے تقاضوں کو فراموش کر دیتا ہے تو اللہ اس انسان کو اس کے اپنے آپ سے بھلا دیتا ہے, وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. پھر یہ دو انتہائیں ہیں. تو اس روح کے تقاضوں پر انسان عمل کرے, شرف انسانیت کو برقرار رکھے, اعلیٰ ترین مخلوق اس کو فراموش کر دے, جانوروں سے بھی بدتر. اس لیے کہ جانوروں میں روح نہیں پھونکی گئی, کتابیں جانوروں کے لیے نہیں دی گئی, رسولوں کو جانوروں کے لیے نہیں بھیجا گیا. انسان نے نری حیوانیت پر آ جائے تو وہ حیوان سے بھی بدتر ہے. ثم رددناه اسفل سافلین, پھر ہم نے اسے پسترین حالت میں لوٹا دیا. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے, فلهم اجر غیر ممنون, تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. جو جنہوں نے اپنی روح کے تقاضوں پر عمل کیا ان کے لیے شرف انسانیت ہے, اور ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے. اللہم ربنا جعلنا منہم, اللہ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما. فما یکذبک بعد بالدین, تو کون سی چیز جھٹلاتی ہے تجھے بدلے کے دن کے بارے میں, کیوں انکار کرتے اس کا؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ اس کا جواب دینا چاہیے, جامع ترمذی کی حدیث میں ہے, بلا یقیناً, وانا علی ذالک من الشاہدین, اور میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں شامل ہوں. ہاں یقیناً اللہ اس بات پر قادر ہے. جیسے دنیا میں بھی کسی حکومت کے باغی اور کسی حکومت کے فرما بردار وفادار برابر نہیں ہوتے, ایسے ہی اللہ کے باغی اللہ کے فرما بردار برابر نہیں ہو سکتے. تو کیوں جھٹلاتے ہو بدلے کے دن کو؟ اس کے بعد سورۃ العلق ہے, جس کی پہلی پانچ آیات, یہ پہلی وحی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. تفصیل ہمیں بخاری شریف کی حدیث میں ملتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, انسان کو علق سے پیدا کیا, ایک لٹکی ہوئی شے, لیچ لائک سبسٹنس, جو کی طرح جو لٹک جاتی ہے, وہ نطفے کا حصہ جو رحم مادر میں لٹک کر اپنی غذا محسوس اور اپنی غذا حاصل کرتا ہے. یہ تفصیل آ چکی ہے سورہ حج کے آغاز میں بھی اور سورۃ المؤمنون کے آغاز میں بھی. اقرا وربک الاکرم, پڑھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت ہی کریم ہے. الذی علم بالقلم, جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ یہ ہے پہلی وحی کی پانچ آیات، سراسر علم کی فضیلت پر مبنی، کوئی حکم نہیں سوائے دو مرتبہ پڑھنے کا حکم۔ اقرا آیت نمبر ایک، اقرا آیت نمبر تین، ایک مرتبہ قلم کا ذکر آیت نمبر چار، اور آیت نمبر پانچ علم کے سکھائے جانے کا ذکر، اللہ ہی نے بندے کو علم عطا فرمایا۔ یہ ہے ہمارے دین میں علم کے حصول کی فضیلت۔ انسان کے پاس وقت ہے، ظاہر بات ہے کہ بہترین سے بہترین استعمال کیا ہو سکتا ہے، تو اللہ کے رسول نے بھی فرمایا بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، ویعلمہم الکتاب، آپ کتاب کے احکامات کی تعلیم دیتے ہیں، چار مرتبہ ہم پڑھ چکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عالم کی فضیلت علم رکھنے والا، معروف معنی کی ڈیفینیشن میں نہ جائیے، بنیادی علم کم از کم، اور اس میں مزید اضافہ ہوتا رہے، ایک علم رکھنے والے کی فضیلت ایک صرف عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت کسی ادنا ترین مخلوق یا انسان پر، کوئی کمپیریزن ہی نہیں۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت علم کی بنیاد پر، فرشتوں کو سجدہ کرا دیا گیا۔ تو یہ ہے ہمارے دین میں علم کے حصول کی فضیلت، اللہ ہمیں دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کی کتاب سب سے بڑا علم، علم القرآن، اللہ نے علم سکھایا قرآن کا، ہر علم اللہ نے دیا لیکن سب سے بڑا علم قرآن کا، اللہ ہمیں اس کا قاری بننے کی توفیق دے، متعلم سیکھنے والا بھی بننے کی توفیق دے، اور معلم سکھانے والے بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، جیسے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں باتوں کو جمع فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ یہ ہے ہمارے دین میں اہمیت علم کی۔ اسلام کی جنگ ہے جہالت، اور پہلی وحی میں اس کی طرف توجہ دلا دی گئی ہے، اللہ ہمیں اپنے علم میں، صحیح دین کے علم میں اضافے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اب نافرمانوں کا ذکر ہے، اور مفسرین نے نقل کیا ہے کہ یہاں ذکر ابو جہل کا ہے، لیکن یہ کردار ہے جس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغى، انسان سرکشی کرتا ہے، ارآہ استغنا، جبکہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے، یعنی انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، مجھے مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھ بیٹھتا ہے اور جو چاہتا ہے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَىٰ، بے شک اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے، تجھے اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اگر وہ رب کی طرف لوٹنے والا مقام یاد رہے، وہ آخرت سامنے ہو، وہ قیامت کی اکاؤنٹیبلٹی اور محاسبہ سامنے ہو، تو کبھی انسان برے عمل کی طرف نہ جائے۔ اس کو انسان بھولتا ہے، اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، کبھی نافرمانی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ ہمیں قیامت سے یقین عطا فرمائے، اور آخرت کی ایسا زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اب خاص مفسرین نقل کرتے ہیں کہ ابو جہل ایک طرز عمل کی طرف اشارہ، لیکن یہ کردار ہے جو کسی بھی دور میں سامنے آ سکتا ہے۔ ارائید الذی ینہا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شخص کو دیکھا جو روکتا ہے عبدن، ایک بندے کو، اذا صلی، جبکہ وہ نماز ادا کرتا ہے، ارائیتا، کیا آپ نے دیکھا، ان کان علی الہدا، اگر یہ ہوتا ہدایت پر، او امر بالتقوا، یہ تقوی کا حکم دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے، ارائیتا ان کذب وتولی، کیا آپ نے دیکھا کہ اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ جو تصدیق کے بجائے تکذیب کر رہا ہے، ماننے کے بجائے جھٹلا رہا ہے، کیا اس بات کو اس نے یاد نہیں رکھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے ہر قول اور عمل سے واقف ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، اس کے عمل کی نفی، لئن لم ینتہی لنسفعن بالناصیہ، اگر باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے اس کو ضرور گھسیٹیں۔ یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ ماڈرن فیزیولوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کے اس دماغ میں جرائم کی جو پلاننگ ہوتی ہے، وہ سامنے کا جو حصہ ہے ماتھا، یہاں پلاننگ ہوتی ہے اور یہی پیشانی ہے، اس کے بالوں سے پکڑا جائے گا۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعن بالناصیہ، ہرگز نہیں، اگر باز نہ آیا تو پیشانی کے بالوں سے ہم ضرور اسے پکڑیں گے۔ ناصیہ کاذبہ خاضعہ، پیشانی کیسی جھوٹ، کیسی جھوٹی گناہ گار پیشانی، فلیدعو نادیہ، تو وہ بلا لے اپنے مجلس کے لوگوں کو۔ اسے ایک دفعہ کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کتنے لوگ، میرا تو اتنا بڑا گروپ ہے، اتنے سارے میرے مصائب ہیں اور یہ پوری رائے خطار لگی ہوئی ہے میرے گروپ کی۔ کہا کہ فلیدعو نادیہ، تو وہ بلا لے اپنے مجلس کے لوگوں کو، سندعو الزبانیہ، ہم بھی بلاتے اپنے لوگوں کو یہ مراد ہے، اللہ اشارہ فرما رہے ہیں عذاب کے فرشتوں کی طرف یا جہنم کے فرشتوں کی طرف، ہم بھی اپنے فرشتوں کو بلاتے ہیں۔ کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ، اے نبی اس کی بات نہ مانیے، واسجد اور سجدہ کیجئے، واقترب اور قریب ہو جائیے، یعنی اللہ کے۔ اس کے بعد سورہ القدر ہے جس میں شب قدر، یہ اردو کی اصطلاح بن جائے گی لیلۃ القدر، قدر کی رات کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، قدر کی رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں اترتے ہیں فرشتے اور روح یعنی جبریل امین اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے حکم کے ساتھ۔ سلام، یہ رات سراسر سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر کی پو پھٹ جائے، صبح صادق ہو جائے، اس وقت تک یہ رات جو ہے پوری کی پوری سراسر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یہ وہ رات جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، لیکن نوٹ فرمائیے یہاں لفظ آیا انزال، انزال کے معنی ایک ہی دفعہ میں نازل ہونا، اور ایک ہے تنزیل جو نے سورۃ دہر کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں پڑھا تھا۔ انزال کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں پورے کا پورا قرآن لوہے محفوظ سے دے کر فرشتوں کو اس کو محفوظ کر دیا گیا آسمان دنیا پر، اور پھر تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجن جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی آسمان دنیا سے، تقریباً 23.5 برس میں، 22.5 برس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ شب قدر یا لیلۃ القدر کون سی رات ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آسانی پیدا فرما دی، ورنہ پورا سال محنت کرنی پڑتی۔ آپ نے فرما دیا بخاری شریف کی حدیث کے اس رات کو تلاش کرنا چاہیے رمضان کے آخری عشرے کی پاک راتوں میں، آڈ نائٹس میں، یعنی 21, 23, 25, 27 اور 29 شب میں۔ گو کہ ایک دو روایات میں صحابہ نے یقین ظاہر کیا ہے کہ 27 شب ہوتی ہے، وہ صحابہ کا قول ہے، ممکن ہے ایک خاص رات وہ 27 ہی ہو جس میں ان کو وہ علامات دکھائی دی گئی ہوں جو رسول اللہ نے بتائی ہو، واللہ اعلم، لیکن وہ گمان غالب کی درجے میں تو ہے، لیکن محنت کرنی ہے پانچوں راتوں میں۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہو جائے گی کہ اللہ تو دینا چاہ رہا ہو، بندہ کہے میں تو 27 میں خالی عبادت کروں گا، یہ محرومی کی بات ہے۔ تمام راتوں میں ہمیں یکساں طور پر اس ماہ مبارک کی ان پانچ راتوں میں جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، سب میں کوشش کرنی چاہیے عبادت کی۔ اس میں صرف جاگنا نہیں چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ جاگنا ہوتا ہے کیا، ینگسٹرز کو دیکھا، نوجوانوں کو گاڑی لی، موٹر سائیکلز لی، میکڈونلڈز پہنچ گئے، 2 گھنٹے لگائے، اس کے بعد ایک اور جگہ گئے، وہاں پہ چائے پی لی، اس کے بعد آگے سو گئے۔ ہم تو جاگے تھے رات کو، بھائی اس سے بہتر تھا مسنون دعا پڑھ کے سو جاتے، مسنون دعا پڑھ کے اٹھ جاتے تو ثواب مل جاتا سنت کا، جاگنا نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا بڑا مزاج ہوتا ہے، آج فلاں مسجد میں دعا ختم ہوئی، اب دوسری مسجد میں پہنچ گئے، اب وہاں بیان ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے۔ ایک حد تک اجتماعی عبادت ہونی چاہیے، کوئی شک نہیں، ٹھیک بیان ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی تذکیر ہو جائے، اچھی بات، یاد دہانی ہو جائے، آخرت ہو کی فکر کی، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ زور ہونا چاہیے انفرادی عبادت پر، پرسنل کانٹیکٹ اللہ تعالیٰ سے۔ اس حوالے سے بڑی کمی ہے ہمارے معاشرے میں، اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو پانچوں طاق راتیں ہیں اس میں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی بخاری شریف کی حدیث میں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو اس ماہ مبارک کی ان رات، اس رات میں، شب قدر میں، لیلۃ القدر میں کھڑا رہا، مراد عبادت کرتا رہا، اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن ظاہری بات ہے یہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہے، کبیرہ کے لیے سچی توبہ کرے وہ بھی اللہ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کو پروڈکٹیو بنانا چاہیے، سال کے 360 دن میں سے 5 راتیں ہی تو ہیں، اور کیا ہے، انسان بہت سے لوگ چھٹی لے لیتے، اچھی بات ہے، یہ مینج ہو جاتا ہے، اچھی بات ہے، کر لینا چاہیے، محرومی کی بات ہو جائے گی کہ اللہ دینا چاہ رہا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کتنی محرومی کی بات ہے، اور ہزار مہینوں سے افضل۔ کیلکولیشن سے جانا اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا تو دیکھیے ہزار مہینے ہوتے کتنے، 83 سال 4 مہینے، یہ تو ہماری ایوریج لائف بھی نہیں، تو اتنی برکت والی رات ہے تو اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اصل سوال یہ ہے کہ یہ رات قدر والی رات بنی کیسے ہے، جس میں اتنے بڑے احکامات کا نزول اللہ کی طرف سے اللہ کی پلاننگ کی انفورسمنٹ ہونا، جبرائیل آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، آخر صراط کی قدر و قیمت ہے کس بنیاد پر؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو اس لیلت القدر میں نازل کیا ہے، باقی ساری راتیں اللہ کی چاہے شعبان ہو چاہے شوال، لیکن اس میں کیونکہ قرآن کا نزول ہوا یہ تقدیروں کو بدلنے والی رات بن گئی ہے۔ کیوں بن گئی؟ اس لیے کہ وہ تقدیروں کو بدلنے والی کتاب اس رات میں دی گئی ہے۔ رمضان کیوں بنا؟ قرآن کا نزول اس میں ہوا۔ جبرائیل روح الامین کیسے ہو گئے؟ قرآن وہ لے کر آئے۔ محمد کریم خاتم النبیین کیسے ہو گئے؟ قرآن کو دیا گیا۔ حجاز کی اہمیت، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اہمیت کیوں ہو گئی؟ قرآن کا نزول وہاں پر ہوا۔ یہ امت خیر امت کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ قرآن اس امت کے رسول کو دیا گیا، اور جو آدمی بھی اس قرآن سے جڑ جائے اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے اللہ کی نگاہوں میں۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 58، ہوا خیر مما یجمعون، دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر جو شے جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب۔ اب قرآن کے ساتھ جو جڑ جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائیں۔ اللہ ہمیں اس رات کی بھی قدر کرنے کی توفیق دے، اس رات کو لیلۃ القدر جس عظیم تقدیروں کو بدل دینے والی کتاب نے بنایا، اللہ اس کتاب کی قدر کرنے کی توفیق دے، اللہ ہماری زندگیوں کو اس کتاب سے بدل دے اور ہمیں اس کے ساتھ جوڑ دے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ البینہ، قرآن آیا حق اور باطل میں فرق ہو گیا، اس کا ذکر آئے گا، اور نیک لوگوں کا اور برے لوگوں کا انجام اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے وہ جدا ہونے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جائے۔ وہ کھلی دلیل کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے آئے گی، رسول من اللہ، اللہ کے رسول، یتلو صحف مطہرہ، وہ پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت فرماتے ہیں، پاکیزہ صحیفے کی تلاوت فرماتے ہیں۔ یہ صحیفے یعنی قرآن جو دیا گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، یہ اللہ کی آیات جو دی گئی ہیں، یہ آیات یعنی یہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل کر بینہ ہیں۔ سورہ طلاق کے دوسرے رکوع میں ہم نے سمجھا تھا ذکر، اللہ نے ذکر دے دیا۔ یہ ذکر کس طرح مکمل ہوتا ہے؟ نصیحت کس طرح مکمل ہوتی ہے؟ رسول جمع کتاب۔ یہاں پر بھی نوٹ کیجئے، اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہوتا ہے کتاب جمع رسول کے ذریعے سے۔ یہ تو ممکن ہے تاریخ میں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا کتاب نہ دی، لیکن یہ ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کتاب آئی ہو رسول نہ آیا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا۔ تو دین کا نظام قرآن جمع سنت رسول سے مکمل ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں سنت کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ اللہ ہم سب کو اور انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، سنت کو ہٹا دیں دین کا حلیہ بگڑ جائے گا، جو جس طرح چاہے گا نماز پڑھ لے گا۔ سنت کو ہٹا دیں، ایک جماعت قائم کر کے تو دکھا دیں، میرا دل چاہے گا مشرق کی طرف منہ کروں آپ کون ہوتے مجھے بولنے والے، فلاں کا دل چاہے گا مغرب کی طرف منہ کرے آپ کون ہوتے بولنے والے اس کو۔ ایک سنت کو ذرا ہٹا کر تو دیکھیں، نماز قائم نہیں ہو سکتی، پورے دین کا تو حلیہ بگڑ جائے گا۔ نہیں، بینہ دلیل اللہ جو بھیجتا ہے اتمام حجت کے لیے وہ مکمل ہوتی ہے رسول جمع کتاب سے، رسول من اللہ، رسول اللہ کی جانب سے، یتلو صحف مطہرہ، وہ پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت فرماتے ہیں، فیہا کتب قیمہ، ان میں ہے مضبوط احکامات لکھے ہوئے، مضبوط کتاب مراد مضبوط احکامات ہیں جو لکھے ہوئے ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور اہل کتاب نے تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ جب ان کے پاس بینہ آ گئی۔ ہم بار بار کئی مرتبہ پڑھ آئے، تفرقہ کیوں ہوتا تھا؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، عرش ڈومینیٹ کی وجہ سے۔ یہود میں حسد آ گیا، یہ بنی اسماعیل میں نبوت آ گئی، انکار کر دیا۔ مشرکین کے سرداروں میں حسد آ گیا، ایک یتیم کو اللہ نے کلام دے دیا معاذ اللہ، انکار کر دیا۔ تو علم آتا ہے، قرآن آتا ہے، پھر جدائی ہوتی۔ قرآن آیا تو ابوبکر صدیق الگ ہوئے نا، اور ابو جہل الگ ہو گیا، اور مدینے میں عبداللہ بن ابی الگ ہو گیا۔ یہ قرآن ہے فرقان حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب، اس کے آنے کے بعد یہ ہوا۔ لیکن کیوں ہوا؟ لوگوں کے بغیم بینہم کی وجہ سے، آپس کی زدن زدہ کی وجہ سے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی وجہ سے، عرش ڈومینیٹ کی وجہ سے۔ یہ تفسیر ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اچھا، انہیں حکم کس بات کا دیا گیا تھا؟ دراصل وما امروا، الا ليعبد الله مخلصين له الدين، اور انہیں تو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. حنفاء یکسو ہو کر، ویقیم الصلاۃ اور نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ اور زکات ادا کریں، وذلک دین القیم، یہی سیدھا اور مضبوط دین ہے. یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن کی دین کے ایک جامع تصور کو کلیئر کرنے کے لیے. کیا حکم تھا؟ اللہ کی عبادت کریں، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں. معلوم کیا ہوا؟ نماز الگ ہے، زکات الگ ہے، اور عبادت کوئی اور شے ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت پرورٹیڈ اور محدود تصور ہے دین کا کہ بس نماز زکات کر لو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ بھی کتنی پرسنٹ آبادی کرتی ہمیں پتا ہے. نہیں بھائی، دین اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. ہم تفصیل سمجھ کر آئے ہیں سورہ زمر کے آغاز میں، سورہ اشورا کی آیت نمبر 13 کی روشنی میں، سورہ صف کی آیت نمبر 9 کی روشنی میں. دین اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف جو انفرادی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے. اور اللہ کا تقاضا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 208، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ کل دین ہے. عبادت بھی ہم نے سمجھا سورہ الداریات آیت نمبر 56 کی روشنی میں بھی، اور بالکل آغاز میں سورہ فاتحہ آیت نمبر 4 کی روشنی میں بھی. عبادت عبد سے بنا، عبد کے معنی غلام. غلام ہوتا ہے 24 گھنٹے کا، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، مالک جیسا کہے ویسا وہ مانے گا. اللہ ہمیں اپنا بندہ کہتا ہے تو تقاضا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. ہاں، غلامی نہیں بلکہ محبت کے جذبے کے ساتھ اللہ کی اطاعت، یہ عبادت ہے. اور یہ نماز زکات کے علاوہ کوئی شے ہے، اس لیے کہ ہم سمجھ چکے نماز اور زکات، اسی طرح روزہ اور حج، دیز آر دا پلرز آف اسلام، یہ اسلام کی بنیادیں ہیں نا. ابھی تو پورا اسلام اس پر تعمیر کرنا ہے. یہ بڑی بڑی عبادات ہیں، موڈس آف ورشپ ہیں، جن کے ذریعے سے پوری زندگی میں اللہ کی عبادت میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. نماز اللہ کی بار بار یاد دہانی کراتی ہے، ہمیں اپنی حقیقت یاد رہتی ہے، سورہ طہ آیت نمبر 14. روزہ ہمارے دلوں کا تسکیہ، ہمارے وجود کا تسکیہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی مشق کراتا ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 183. زکات مال کی محبت کو دل سے نکالتی ہے تاکہ اللہ کی محبت میں اضافہ ہو، اس کے لیے اطاعت کرنا آسان ہو، سورہ توبہ آیت نمبر 103. تشریح آ چکی. حج کیا ہے؟ سارے عبادات اسی میں، سب کچھ اللہ کے خاطر قربان کرنے کا جذبہ، یہ حج کے اندر ساری جامع عبادات آ گئی ہیں. یہ بڑی بڑی عبادات پوری زندگی میں اللہ کی عبادت کے لیے تیار کرتی ہے، فرق ہے اس میں. اسی کو یہاں قرآن کہہ رہا ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. حنفاء یکسو ہو کر، ویقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ اور زکات ادا کریں، وذلک دین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے، یہی درست روش ہے. اس کے بعد اب انجام کفر کرنے والوں کا اور ان کے بعد اہل ایمان کا. ان الذین کفروا من اہل کتاب والمشرکین، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں. جب انسان اپنی شرف انسانیت سے نیچے آ جائے، روح کے تقاضوں پر عمل نہ کرے، نرا حیوان بن کے بس کھائے پیئے، کپڑے لباس کا خیال رکھے اور کوئی اس کو آخر کی فکر نہ ہو، تو یہ جانور بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. سورہ آراف آیت 179، یہاں کہا گیا اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں. اللہم ربنا جعلنا منہم، کیونکہ انہوں نے اپنی روح کے تقاضوں پر عمل کیا، اپنی تخلیق کے مقصد پر عمل کیا، یہ بہترین مخلوق ہیں. جزاؤہم عند ربہم جنات، جنات عدن، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، ہمیشہ رہنے والے باغات، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. ذلک لمن خشی ربا، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب کی خشیت اختیار کرے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ان نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرما. اس کے بعد سورہ زلزال اس میں قیامت کے واقع ہونے کا ذکر کیا گیا ہے اور لوگوں کی پیشی ہوگی، اعمال دکھا دیے جائیں گے، اس پر تبصرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالها، اور اپنے بوجھ باہر نکال کر ڈال دے گی۔ کوئی مردہ اگر ہے تو وہ بھی باہر، کوئی مال اگر ہے تو وہ بھی باہر۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین اپنے خزانے نکال کے باہر ڈال دے گی، انسان دیکھے گا اس کے سامنے سونے چاندی کے ڈھیر پڑے ہوں گے، لیکن وہ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اور ایک مجرم انسان، نافرمان انسان اس دن پشیمانی کا شکار ہوگا۔ وہ کہے گا، یہ ہے وہ مال جس کی وجہ سے میں نے کسی کے ہاں چوری کی، یہ ہے وہ مال جس کی وجہ سے میں نے کسی کو قتل کیا، یہ وہ مال جس کی وجہ سے میں نے رشتہ داروں سے قطع تعلق کی، کچھ کام نہیں آئے گا وہ مال۔ فاخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم تو رہتے تھے، بستے تھے، آرام سے زندگی بسر کرتے تھے، کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ صحابہ نے پوچھا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کیا ہیں اس کی خبریں؟ اللہ کے رسول نے خود فرمایا، اس کی خبریں یہ ہیں کہ زمین پر جو کچھ تم کرتے رہے یہ زمین بیان کرے۔ ایک حدیث میں کہ زمین تمہاری ماں کی طرح ہے، یعنی جیسے ماں اپنے بچے کی نفسیات سے واقف ہوتی ہے، اسی طرح زمین تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ نوٹ کیجئے، سورہ نور آیت نمبر 24 ہماری زبان گواہی دے گی، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 20 اور 21 ہماری کھال، ہماری سماعت، ہماری بصارت گواہی دے گی، سورہ یاسین آیت نمبر 65 ہمارے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے، سورہ انفطار آیت نمبر 11 کی کرام کاتبین گواہی دیں گے۔ اب آگئی زمین کی گواہی، یوم اذن تحدث اخبارها، وہ اس دن اپنے حالات بیان کر دے گی، اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ بأن ربک اوحی لها، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا ہوگا۔ یہ گواہی دنیا کے 100-200 روپے والی نہیں کہ چھپائی بھی جا سکتی ہو، خریدی بھی جا سکتی ہو، اور بلیک میل بھی کی جا سکتی ہو، نہیں، اللہ کا حکم ہوگا، ٹھیک ٹھیک گواہی پیش کر دے گی زمین۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ گروہ در گروہ باہر نکلیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ مجرمین اور مسلمین دنیا میں ایک ساتھ تھے، وہاں علیحدہ کر دیے جائیں گے، مجرمین کے گروہ الگ اور فرما برداروں کے گروہ الگ، اور کتنی باریک بینی کے ساتھ محاسبہ ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس سے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس سے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے وہاں دیکھ لے گا۔ پیش سب کچھ ہو جائے گا باریک بینی کے ساتھ۔ ذرہ، اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں، سورج کی روشنی گھر میں آتی ہے کھڑکی سے، چھوٹے چھوٹے ذرات دکھائی دیتے ہیں، بہت ہی مائنیوٹ سے، بہت ہی مختصر سے، یہ ہے ذرہ۔ اتنا باریک بھی کوئی عمل ہے، پیش کر دیا جائے گا۔ ایک صحابی آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بدو تھے، دیہاتی تھے، کہا، اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، لیکن مختصر ہو، زیادہ بڑی نہ ہو، میں ویسے ہی بوڑھا ہو گیا ہوں، میں زیادہ برداشت، زیادہ یاد نہیں رکھ سکوں گا۔ آپ نے دو آیات پڑھ کر دیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرا برابر بھلائی ہوگی انسان موجود پائے گا، ذرا برابر برائی ہوگی انسان موجود پائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے کافی، 6000 سے زائد آیات میں سے فقط 2 میرے لیے کافی ہیں، نہ اس سے آگے کروں گا نہ اس سے کم کروں گا۔ چلے گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنتی جا رہا ہے جس کو دیکھنے دیکھ لو۔ یہ ہے قرآن کی تاثیر، 2 آیات، 6000 میں سے 2 آیات، فقط 2 آیات۔ اللہ اس تاثیر کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ہم روزانہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، لیکن ایک سننا ان لوگوں کا تھا، توجہ کے ساتھ، دل کے کانوں کے ساتھ، تڑپ اور طلب کے ساتھ۔ اللہ وہ طلب اور تڑپ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور قرآن کی اس تاثیر کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ایک بات یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے رسول کے سارے اعمال ہمارے پیش ہو جائیں گے؟ فرمایا کہ نہیں، جو نیکوکار ہیں، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک ایک برائی پہلے لے لے کے جہنم میں ڈالو اس کو، پھر ایک ایک نیکی لے لے کے جنت میں، نہیں، مجموعی فیصلہ اصل میں ہے۔ نیکیاں زیادہ ہوں گی، سورہ القارعہ میں ہم دیکھیں گے، نیکیوں کے وزن بھاری ہوں گے تو عمدہ زندگی، اور برائیوں کے وزن بھاری ہوں گے تو بڑا ہی خطرناک مسئلہ ہوگا جہنم کا۔ اس کے بعد سورۃ العادیات، اس کے آغاز میں بھی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں گھوڑوں کے حوالے سے، اور پھر انسان کی بغاوت اور نافرمانی کی روش کو بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے ہانپنے والے گھوڑوں کی، جب شدید تیزی سے بھاگیں گے تو ہانپیں گے. فالموریات قدحا، پھر ٹاپوں سے چنگاریاں اڑانے والوں کی. فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت کاروائیاں کرنے والوں کی. فاطرن بہ نقعا، پھر گرد اڑاتے ہوئے بڑھنے والے گھوڑوں کی. فوسطن بہ جمعا، پھر اس وقت فوج میں گھس جانے والوں کی. یہ اصل میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عرب میں ہم جانتے ہیں کہ ڈاکہ لوٹ مار، اس کے لیے تیز رفتار جانور وہ گھوڑا تھا نہ کہ اونٹ، تو اس کے لیے وہ گھوڑوں کو استعمال کرتے تھے. تو ان گھوڑوں کے متعلق قرآن یہ نقل کر رہا ہے کہ بھاگتے بھی ہیں، ہانپتے بھی ہیں، اور جو ہے گرد بھی اڑتی رہتی ہے، سامنے جو ہے چلے بھی جاتے ہیں، کسی لشکر میں داخل بھی ہو جاتے ہیں. کیوں آخر؟ وہ گھوڑے وفادار ہوتے ہیں اپنے مالکوں کے. وہ اتنی سخت مشقت بھی مالک کراتا ہے تو وہ گھوڑے برداشت کر لیتے ہیں، حالانکہ مالک کیا دیتا اس کو؟ تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی گھاس. انسان سوچے میرا مالک کون ہے جو صرف گھاس یا پانی نہیں دیتا، بلکہ اسی نے مجھے وجود عطا فرمایا، اسی نے پوری کائنات میرے لیے سجائی، میری ایک ایک ضرورت کو وہی پورا فرما رہا ہے. اور اس کی نعمتیں کتنی ہیں؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 18، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34. اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. وہ گھوڑا گھاس کے چند تنکے کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، تو اپنی جان کھپا دیتا ہے مالک کے لیے. اور انسان کروڑ ہا کروڑ نعمتیں اللہ اسے دیتا ہے، لیکن اس کی طرف رجوع ہونے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا. ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے. وانہ علی ذلک لشہید، اور بے شک وہ اس پر گواہ ہے. وانہ لحب الخیر لشدید، اور بے شک وہ مال کی محبت میں سخت ہے. یہ مال کی محبت ہے جس کو سورہ حدید آیت 18 میں ہم نے سمجھا، جس کو سورہ البلد کے آغاز میں سمجھا. فلق تحم العقبہ، یہ عقبہ گھاٹی سے نہیں گزرا. یہ مال کی محبت لے ڈوبتی ہے انسان کو، اگر اس میں بندہ ملوث ہو جائے تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، اس گھوڑے سے بھی، اس جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، مالک حقیقی کا شکر ادا نہیں کرتا. افلا یعلم، کیا وہ جانتا نہیں؟ اذا بعثر ما فی القبور، کہ جب اٹھائے جائیں گے مردے جو کہ قبروں میں ہیں. وحصل ما فی الصدور، اور جانچا جائے گا جو کچھ کے سینوں میں ہے. اللہ علیم بذات الصدور، ایک ایک بات کو کھول دے گا. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا، ایک ایک بات کو وہ ظاہر فرما دے گا. اس کے بعد سورۃ القارعہ، الحاقہ کی طرح اس کا آغاز ہے، اور قیامت کے جو نتائج ہیں اس کا ذکر، اور ہولناک کی ابتدا میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ، کھڑکھڑانے والی. مل قارعہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک ما القارعہ، اور تم کیا سمجھو کہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ پروانے کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، منتشر. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہوں گے دھنکی ہوئی زنگین اون کی طرح، اس کو پھونک مارا جائے اون کو تو وہ اڑ جائے. یہ پہاڑ، جمے ہوئے پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ، یہ اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ دو نتائج. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس اس کے نیکی کے وزن بھاری ہوں گے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پسندیدہ آرام میں ہوگا، عمدہ زندگی میں ہوگا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں یہ اعمال نامہ عطا فرما کہ جس میں نیکیاں زیادہ ہوں، گناہ بالکل ہی نہ ہوں، ورنہ کم از کم نیکیوں سے کم ہوں. اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیوں کے بدن ہلکے ہوئے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، اور تم کیا سمجھے وہ کیا ہے؟ نارٌ هَاوِيَةٌ، وہ آگ ہے دہکتی ہوئی. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد سورہ التکاثر، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ لوگ مدہوش ہیں، غفلت میں مبتلا ہیں، مال کے پیچھے دیوانے، خواہشات نفسانی کے پیچھے دیوانے، موت سر پہ سوار کھڑی ہے، لیکن ان کو مال بنانے اور آگے سے آگے بڑھنے کی فکر پڑی ہے. نہیں، حشر برپا ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، سوال جواب کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا کثرت کی خواہش نے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات کے نزول کے ساتھ ہی چند احادیث بیان فرمائی اور صحابہ کرام نے قرآن کی طرح یاد کر لیا ان کو۔ پہلی حدیث مسلم شریف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اسی کے پیچھے دیوانہ، اس کا مال کیا ہے سوائے اس کے کہ جو اس نے کمایا، جو اس نے پہنا اور پرانا کر دیا، کھایا ختم کر دیا، یا وہ کہ جو اس نے آگے بھیجا ہے وہ اس کے کام آئے گا کچھ، باقی جب قبر میں 2 فٹ نیچے 6 فٹ کے گڑے میں جائے گا تو ساری جائیداد کہاں رہ جائے گی؟ پیچھے اوپر رہ جائے گی، ساری کوٹیاں، بینک بیلنسز، ساری کوالیفیکیشن، سارے اقتدار، سارا منصب، سارا فرنیچر، سارا زیور، سارے لباس کہاں؟ پیچھے رہ جائیں گے۔ اور اگر اولاد پیچھے نہ فرمان ہو تو عین ممکن ہے کہ وہ استعمال کرے اور گناہ اس کو ملے۔ تو ہے کیا ہمارا، اگر وہاں کچھ لگایا ہے اللہ کے ہاں وہی کام آنے والا ہے۔ دوسری حدیث بخاری شریف میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندے کو ایک وادی بھر کر سونا مل جائے تو کہے گا ایک اور مل جائے، ایک اور مل جائے، کہے گا ایک اور مل جائے، اور فرمایا اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی اور کوئی شے نہیں، حوث ختم نہیں ہوتی انسان کی، الا یہ کہ یقین ہو جائے آخرت کی زندگی پر تباہ کلا کے، ورنہ قبر کی مٹی پیٹ بھرے گی۔ تو یہ ہے ہمارا اینڈ ریزلٹ، اللہ کو متقاتر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا کثرت کی خواہش نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، جب وہاں گئے تو کچھ بھی نہیں، وہاں تو سوال ہو رہے ہیں، من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اگر آج اللہ کو رب مانا ہوگا تو جواب دیں گے نا۔ ایگزامس میں کوشچن پیپر سامنے آتا ہے تو اسٹوڈینٹ جو ہے کون سا کوشچن اٹیمپٹ کرتا ہے، جس کی پریپریشن کی نا اس نے، جس نے مال کو معبود اور رب بنایا ہوگا وہ کیا جواب دے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں بخاری شریف میں، 23 عبد دینار عبد درہمی، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ دینار کا بندہ، اس نے درہم کو، دینار کو، مال کو، پاؤنڈ اسٹرلنگز کو، ڈالر کو اتنا اوپر کیا کہ اللہ کو بھلا دیا، تو معبود اس کا تو رب یہ ہو گیا، مال ہو گیا۔ اور نوٹ کیجئے، جب یہ آپریشنز کے لیے بے ہوش کیا جاتا ہے اس وقت آدمی کی زبان میں کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ کوئی بینک میں نوکری کر رہا ہے تو وہ کریڈٹ، ڈیبٹ اور اکاؤنٹس اور اسی کی بات کر رہا ہوگا۔ کوئی اللہ کا بندہ حافظ قرآن ہے تو اس کی زبان پہ قرآن جاری ہوتا ہے۔ کوئی گانے کا رسیہ ہے تو وہ جب بے ہوش کیا جاتا ہے تو اس کی زبان پر گانے ہوتے ہیں۔ جو ایٹیٹیوڈ دن بھر میں زندگی میں اختیار کیا اس کیفیت میں وہی ہوتا ہے۔ جب خبر میں سوالات ہوں گے تو گانا گانے والا ممکن ہے کہے گا گانا ہی میرا معبود تھا، دن رات اسی میں لگا ہوا تھا۔ سیدھی سی بات ہے، بالکل لاجیکل سی بات ہے۔ نہیں، میں رب ہوگا تو بتاؤ تمہارا رب کون ہے، ماں دین ہوگا تمہارا دین کیا ہے۔ دین اگر بنا لیا روپے پیسے کو، دین اگر بنا لیا کھیل تماشے کو، ہے لوگوں نے بنا رکھا ہے 8-8 گھنٹے کے کرکٹ کے میچ، اس کے بعد فلمیں، ڈرامے، 16-16 گھنٹے ٹیلی ویژن چل رہا ہے۔ دین کمپلیٹ کوڈ آف لائف جو زندگی بھر پر محیط ہو، یا کھیل تماشا زندگی پر محیط ہوگا تو جواب نکلے گا کرکٹ ہمارا دین، موسیقی ہمارا دین۔ پر نبی ہوگا تمہارے نبی کون ہے، کون جواب دے گا؟ جس نے آج اپنے رسول کو یاد رکھا ہوگا، جس نے آج رسول کی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا، وہی تو جواب دے گا۔ اللہ ہمیں ان سوالات کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دنیا دار الامتحان ہے، اس کے شکنجے سے اللہ ہمیں بچنے کی، اس کے فتنے سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے کہ الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا کثرت کی خواہش نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، تم کلا پھر ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، کلا ہرگز نہیں، یہ ہرگز نہیں کیا، تم غلط ہو، تمہارے ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں، تم دنیا ہی میں ڈوبے ہوئے صحیح نہیں۔ لو تعلمون علم الیقین، کاش تم علم یقین سے جان لیتے، حقیقی علم جو قرآن سے مل جاتا ہے، جو وحی الہی سے مل جاتا ہے، کاش اس کے ذریعے سے یہ بات تمہیں سمجھ میں آ جاتی۔ اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم لازماً جہنم کو دیکھو گے، اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 71 میں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تمہیں سے ہر ایک اس پر وارد ہوگا۔ اہل جہنم پورے صراط کراس نہیں کر سکیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ اہل جنت کو اللہ گزار دے گا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، لیکن دیکھیں گے وہ جہنم کو دور سے، تاکہ ان کو بھی اندازہ ہو کہ اللہ نے کتنی بڑی ہولناکی سے ان کو بچا لیا ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے ضرور اس دن پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. آج اللہ کی نعمتیں بغیر حساب کے استعمال کر رہے ہیں، یہ سورج کی حرارت، یہ بارشوں کا برسنا، یہ پھلوں اور فصلوں کا استعمال کرنا، یہ لباس، گن نہیں سکتے ہم. اصل بات تو یہ ہے، جواب دینا اس کا قیامت کے دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ شدید بھوکے تھے، آپ گھر سے نکلے، ابو بکر صدیق ملے وہ بھی بھوکے، عمر فاروق ملے رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی بھوکے. آپ اپنی بھوک تو برداشت کر لیا کرتے تھے، لیکن اپنے دونوں صحابہ کو دیکھا تو آپ سے برداشت نہ ہوا. آپ ایک صحابی کے گھر پہ لے گئے اور صحابی خوش ہو گئے، مالدار تھے، خوشی ہوئے آج اللہ کے رسول اور ان کے دو وزیروں کی ضیافت کا موقع ملے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہر رسول کے دو وزیر آسمان میں، دو زمین میں ہوتے ہیں، میرے بھی دو ہیں آسمان میں، جبرائیل اور میکائیل، اور زمین میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب ہم قیامت میں کھڑے ہوں گے تو ابو بکر میرے دائیں ہاتھ پر اور عمر میرے بائیں ہاتھ پر ہوں گے. یہ ضیافت ان صحابی کو میسر آ گئی، انہوں نے لا کے بکری کا گوشت بھی رکھا لذیذ، ٹھنڈا پانی بھی رکھا، شیری کھجور بھی لا کے رکھی عمدہ. اللہ کے رسول نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ لذیذ گوشت جس کے متعلق سوال ہوگا، یہ میٹھا پانی جس کا جواب دینا ہوگا، یہ عمدہ کھجور جس کا جواب دینا ہوگا. اور بعض روایات اور نقل کی ہیں بعض محدثین نے، اللہ کے رسول نے روٹی لی، کچھ ٹکڑے گوشت کے اس پہ رکھے، اور ایک روایت میں حضرت عائشہ کا ذکر ہے، ایک روایت میں حضرت فاطمہ کا ذکر ہے، ممکن ہے کئی واقعات ہوں. کہا جاؤ ان کو دے آؤ، کئی دنوں سے انہوں نے کھانے کی شکل نہیں دیکھی. یہ ہے رسول اللہ کا طریقہ کار. کیوں بھوک تھی گھر میں؟ اللہ کے دین کی وجہ سے، اللہ کے دین کو انہوں نے مقدم رکھا تھا، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا. تو یہ حالت بھی ہوئی ہے کہ گھر میں روٹی نہیں ہے، اور کئی کئی دن تک چولہے نہیں جلتے تھے ایک وقت تو، اور یہ بھی آیا کہ فاقے ہو رہے ہیں. آپ گھر میں آتے تھے صبح فجر کے بعد، پوچھتے کچھ ہے کھانے کو، گھر والے کہتے تھے کہ نہیں، تو آپ فرماتے تھے کہ آج میرا روزہ ہے. اس لیول پر زندگی بسر کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم تو بڑی نعمتوں میں ہیں. تو ذہن میں رکھیے کہ جتنی زیادہ نعمتیں ہیں اتنا مجھے اور آپ کو جواب دینا ہوگا. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر لازماً تم سے ان نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. اس کے بعد سورۃ العصر، بڑی جامع سورۃ قرآن کریم کی، جس کے متعلق ہمیں صحابہ کرام کا طرز عمل ملتا ہے طبرانی شریف میں، کہ جب دو صحابہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو جدا ہونے سے پہلے ایک صحابی دوسرے صحابی کو یہ سورہ مبارکہ سورۃ العصر سنا دیتے تھے. مزید اس کی اہمیت دور فرمائی کہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ اس قرآن میں سورہ عصر کے علاوہ کوئی شے نازل نہ ہوئی ہوتی بالفرض تو لوگوں کے لیے کافی ہو جاتی. لوگ اسی سورہ میں غور و فکر کر لیں ان کا ایک اور قول تو وہ ہدایت پا جائیں گے. گویا کہ اللہ کی اس کتاب کی ہدایت کو بڑی جامعیت کے ساتھ تین چھوٹی سی آیات میں جمع کر دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان واقعی خسارے میں ہے، واقعی خسارے میں ہے، واقعی خسارے میں ہے. شدید تاکید اس مقام پر عربی اسلوب کے اعتبار سے، یہ ان بھی تاکید کے لیے، الانسان میں الف لام یہ بھی تاکید کے لیے، لفی میں لام زبر لا یہ لام تاکید ہے، خسر نکرہ کی صورت میں آیا یہ بھی تاکید کے لیے، تاکید در تاکید در تاکید در تاکید کے تمام کے تمام انسان خسارے میں. یہ ہے جو ہلا دینے والی آیت مبارکہ ہے، سوائے کس کے، اب ایکسپشن سن لو، الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور باہم مل کر حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور باہم مل کر انہوں نے صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کی. یہ سورت بتا رہی ہے کہ نجات کے لیے چار شرائط ہیں، حقیقی ایمان، قلبی یقین والا، تفصیل آ چکی سورہ حجرات آیت نمبر 15 کی روشنی میں، سورہ النساء آیت نمبر 136 کی روشنی میں، سورہ انفال آیت نمبر 2 کی روشنی میں، دل کی گہرائیوں سے ایمان قبول کرو، زبانی دعوے کافی نہیں. اس ایمان کا نتیجہ وعامل الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. نیک اعمال میں انفرادی صفت و کردار کی صفات ہم پڑھ چکے سورہ المؤمنون کے آغاز میں، پھر سورہ فرقان کے آخر میں، پھر گھر کے لیے رہنمائی سورہ تحریم کے حوالے سے آ چکی، معاشرے کے لیے رہنمائی سورہ بنی اسرائیل رکن نمبر 3 اور 4 میں ہم نے تفصیل پڑھی، ایک ریاست کے لیے رہنمائی، سیاسی اعتبار سے رہنمائی سورہ حجرات کا مطالعہ کر چکے. وعامل الصالحات، انفرادی سے اجتماعی سطح تک عمل. نمبر 3، اسی ایمان کا تقاضا جو خود اپنے لیے پسند وہ دوسروں تک بھی پہنچاؤ. وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق بات کی وصیت کی، یہ امت کا فریضہ ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 110، تمہیں دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا تاکہ اللہ کے دین کی دعوت دو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو. اور یہ کام اکیلے اکیلے نہیں، تواصی مل جل کر کرنا. وتواصوا بالحق، انہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو وصیت کی. اس کا مطلب ہوا دین یہ کام چاہتا ہے کہ اجتماعی طور پر ہو، اکیلے اکیلے زندگی بسر کرنا پسندیدہ نہیں. ہمارا دین جماعت اختیار کرنے کی تلقین ہمیں کرتا ہے. اچھا، جب یہ دین کی دعوت کا کام کرو گے، حق بیان کرو گے، تو حق تو کڑوا ہوتا ہے نا، مصیبت آئیں گی. وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے باہم مل کر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. کیوں؟ جب حق کی بات بیان ہوگی تو مصائب آئیں گے، اللہ کے رسول پر آئے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ جب آئیں برداشت کرو، اور مل جل کر ایک دوسرے کو وصیت کرو تاکہ مل جل کر ان آنے والے مسائل کو برداشت کیا جا سکے. یہ 4 شرائط ہیں اس مقام پر جو آئیں، جو کہ کم سے کم خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے. عام تصور یہ کہ بس نماز کبھی پڑھ لی، اللہ اللہ خیر صلاح، اس پورے تصور کی نفی صورت میں سارے انسان خسارے میں، سوائے یہ 4 کام بیک وقت کرنے والے. حقیقی ایمان، عمل صالح، آگے بڑھو، تواصی بالحق، حق کی دعوت دو، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرو. یہ 4 کام ہو تو کم سے کم خسارے سے بچ جاؤ گے. ان میں مزید گہرائی پیدا ہوگی تو اجر بھی ملے گا، نعمتیں بھی ملیں گی، جنتیں ملیں گی. سارا تصور بگڑ جاتا ہے ہمارا، جو ہے غلط معاشرے میں. اپنی نماز، اپنا روزہ، اس سے نجات ممکن نہیں ہو سکتی. بیہقی شریف میں ایک حدیث، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا فلاں فلاں بستی کو تباہ کر دو. فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، وہاں تیرا ایک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، اتنی عمدہ عبادت. اللہ نے فرمایا، پہلے بستی کو اس پر الٹو، اس کے بعد بستی والوں کو عذاب دینا، اس لیے کہ میری نافرمانی ہوتی تھی، میرا دین پامال ہوتا تھا، اس کے چہرے کا رنگ کبھی تبدیل نہیں ہوا، یہ اپنی عبادات میں لگا ہوا تھا. ذاتی نیکی کام نہیں آئے گی نجات کے اندر. نجات ان 4 کاموں کے ساتھ، خود نیک بنو، نیک عمل کرو، دوسروں کو نیکی کی دعوت دو، اجتماعی سطح پر جد و جہد کرو، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، مصیبتیں آئیں برداشت کرو. اور یہ پورا نمونہ ہے دراصل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا. آپ اکیلے کھڑے ہوئے، آپ نے لوگوں کو دعوت دی، جو آئے ان کو آپ نے جمع کیا، آپ نے ان کی تربیت فرمائی، باطل کے مقابلے میں کھڑا کیا، اور دے مارا باطل کے اوپر. اس کے درمیان بدر بھی آیا، احد بھی آیا، احزاب بھی آیا، فتح مکہ ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 میں، جعل قوت حق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. تب جا کے قرآن نے یہ گواہی دی کہ ہاں حق آ گیا ہے، اب حق آیا ہے. سورہ نسل میں پڑھیں گے، جب دین اللہ کے لیے ہو جائے تب حق آتا ہے واقعی. اس وقت تک جد و جہد کرنی ہے، اجتماعی سطح پر کرنی ہے، یہ فرض ہے ہمارے ذمے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور بیک وقت ان 4 کاموں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. نوٹ فرما لیجیے، جس منتخب نصاب کا کئی مرتبہ حوالہ دیا گیا، قرآن کریم کا وہ سلیکٹڈ سلیبس جو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے عوام الناس میں قرآن فہمی کو عام کرنے کے لیے مرتب فرمایا، جو الحمدللہ ہماری قرآن اکیڈمیز میں 1 ایئر کورس میں بھی پڑھایا جاتا ہے، جو کورسپونڈنس کورسز کے ذریعے سے بھی کرایا جاتا ہے قرآن اکیڈمی لاہور کے ذریعے سے، جو آڈیو ویڈیو کیسٹس اور CDs میں اویلیبل ہے، جس کا پورا ایک دورہ QTV پر الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، جو اب کتابچوں کی صورت میں بھی اویلیبل ہے. اس پورے منتخب نصاب کی جڑ اور بنیاد یہی سورۃ العصر ہے، اسی سے پورا منتخب نصاب شروع ہوتا ہے، اور اسی کے تحت سارے مضامین گھومتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس سورت کو بڑی جامع سورت قرار دیا. اور اہل علم تو فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کے لیے ایک انڈیکس کی حیثیت رکھتی ہے. قرآن میں آپ کو دیکھنا ہو کہ قرآن میں کیا کیا کانٹینٹس ہو سکتے ہیں, قرآن میں کیا کیا مضامین ہو سکتے ہیں. اس سورت کو دیکھ لو تو قرآن کی ایک لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ قرآن کریم میں کیا کیا مضامین بیان ہوئے. اللہ ہمیں اس سورہ مبارکہ کا فہم عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ حمزہ, ایک دنیا پرست مالدار آدمی, لالچی حریص, اس کے کردار کا ذکر ہے. اور یہ کون ہوگا؟ پچھلی سورت تھی سورہ عصر, اس سے پہلے سورہ التکاثر. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا پرست ہوں. اس کے بعد تقاضے آ گئے, یہ چار کام کرو تو نجات ممکن ہے. جو اسے فرائض اختیار کر رہے ہیں اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ سورہ حمزہ میں جو مادہ پرستی کا شکار ہے, دنیا داری کا شکار ہے, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ویل لکل ہمزۃ اللمزہ, ہلاکت ہے, تباہی ہے ہر تانہ دینے والے, عیب جوئی کرنے والے کے لیے. الذی جمع مالا وعددہ, جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. مال آتا ہے جمع کر کے انسان رکھتا ہے, ایمان نہیں ہے, آخرت کے یقین نہیں ہے تو تکبر آتا ہے, اکڑ آتی ہے, دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے, لان تان بھی کرتا ہے, عیب جوئی بھی کرتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ, کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا؟ کیا سمجھ رکھا ہے اس نے؟ کل کسی کے پاس تھا تو آج اللہ نے اسے دے دیا, تو یہ سمجھ کیا رہا ہے اللہ ہمیشہ اس کے پاس رکھے؟ ہرگز نہیں, کلا ہرگز نہیں. لیم بدن فی الحطامہ, وہ ضرور حطامہ میں ڈالا جائے گا. وما ادراک ما الحطامہ, اور تم کیا سمجھے, تمہیں کیا معلوم حطامہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ, اللہ کی بڑھکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ, جو دلے تک جہاں پہنچے گی. انہا علیہم مقصدہ, وہ ان پر بند کی گئی ہوگی. فی عمد ممددہ, لمبے لمبے ستونوں میں. آگ ہی آگ, آگ کے ستون, اوپر بھی آگ, نیچے بھی آگ, دائیں بھی آگ, بائیں بھی آگ, اس آگ میں ڈالا جائے گا. اور اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے, ماچس کی تیلی برداشت نہیں کر سکتے ہم. اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ, اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہم. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ پوری آخری سورتیں ہیں, پوری آخری منزل یہی اس کا موضوع ہے, تاکہ دلوں میں نرمی آئے اور لوگ اپنے عمل کی اصلاح کر لیں. اللہ کو کچھ نہیں پڑے گی وہ کسی کو جہنم میں ڈالے, نہیں. یہ بندہ ہے جو اپنی جہنم کو تیار کرتا ہے. ہاں یہ اس کی رحمت ہے, اس نے پہلے سے ہمیں متنبہ فرما دیا. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے. اس کے بعد آخری 10 سورتیں آ رہی ہیں قرآن کریم کی, اور بڑی پیاری ترتیب اس میں ہم دیکھیں گے. خاص طور پر سورہ فیل سے لے کے سورہ لہب تک 7 صورتیں. اس میں گویا ایک انداز سے سیرت النبی کا بیان بھی آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مزید اس میں ہم دیکھیں گے دین کی بڑی بنیادی اصطلاحات جو ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں وہ بھی بیان کر دی گئی ہیں. گویا ایک بڑا عمدہ کلیکشن آ گیا قرآن کریم کی صورتوں کا, دین کی تعلیمات کو سمرائز کر کے بتا دیا گیا. اور مزید جیسے کہ میں نے عرض کیا, سورہ فیل سے سورہ لہب تک سیرت النبی کا بیان بھی گویا ایک انداز سے ہمارے سامنے آ جائے گا. جب کسی کی زندگی کے متعلق کچھ لکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ طے کیا جاتا ہے کہ کس دور میں اس کی پیدائش ہوئی. تو سورہ فیل بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کب ہوئی. پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے تقریباً 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا. حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن پر ایک گورنر مقرر کیا گیا, ابرہا اس کا نام تھا, عیسائی تھا. کریسا اس نے ایک بنایا تاکہ لوگ وہاں پر عبادت کے لیے, پوجا پاٹ کے لیے آئیں. اس نے دیکھا کہ لوگ جاتے ہیں یہ بیت اللہ کی طرف, تو اس بدبخت نے یہ سوچا کہ اس کو ڈھا دوں تاکہ لوگ میری طرف آنا شروع ہو جائیں. اور ناپاک ارادے کے ساتھ وہ ہاتھیوں کو لے کر آیا اور بیت اللہ کے گرانے کا ناپاک عزم اس نے کیا. اللہ نے چھوٹے سے پرندے بھیجے اور ہلاک کر دی اس کے لشکر کو, اور ہاتھی بھی مارے گئے. یہ واقعہ فیل کے نام سے مشہور ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے ہی پیش آیا. لوگ جانتے بھی تھے, اللہ کی قدرت کا اظہار بھی ہوا اور ایک ڈاکیومنٹیشن بھی ہو گئی کہ واقعہ فیل کے 50 دن کے بعد تقریباً آپ کی پیدائش ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیا سلوک کیا ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا ان کی سازش کو ناکام نہیں فرما دیا, گمراہی میں نہیں ڈال دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل, اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے. یہ ابابیل کے رستے پریشان ہو جاتے ہیں. ابابیل ہماری زبان میں پرندے کا نام ہے, وہ ایک الگ بات. یہاں مطلب ابابیل جھنڈ کے جھنڈ کثرت سے اللہ نے بھیجے, بہت ہی چھوٹے سے پرندے تھے. وارسل علیہم طیرا ابابیل, اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے. ترمیہم بحجارت من سجیل, وہ ان پر پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں پھینکتے تھے. مفسرین نے لکھا ہے کہ چونچ اور ایک ایک پنجے میں چھوٹی سی کنکری اوپر سے پھینکتے. ظاہری بات ہے جتنی اوپر سے شے پھینکی جائے, گریویٹی کی فورس کا ایک رول ہے, اتنی شدت اس میں پیدا ہو جاتی. جس کے سر میں داخل ہوئی اس کے پورے بدن کو پھاڑ دیا, ہاتھی کی پشت پر داخل ہوئی اس کے پورے بدن کو پھاڑ دیا اور تتر بتر کر دیا. ترمیہم بحجارت من سجیل, وہ ان پر کنکریاں پھینکتی تھیں, وہ پھینکتے تھے پرندے پکی ہوئی مٹی کی. فجعلہم کعصف مأکول, تو ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا, بالکل پارا پارا جو ہے ریزا ریزا کر دیا. اس میں اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان دیا گیا, اور اب ولادت با سعادت ہونے والی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو لوگوں کو متربع کر دیا جو اللہ کے گھر کے خلاف یا اللہ کے دین کے خلاف اور پھر آگے اللہ کے رسول آ رہے ان کے خلاف سازشیں کرنا چاہے گا, اس کا یہ انجام ہو سکتا ہے. یہ متربع کر دیا گیا. سورہ قریش سیرت کے اعتبار سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس شخص کی بایوگرافی لکھی جا رہی ہے وہ کس قبیلے سے تھا, کس علاقے سے تھا, کس خاندان سے تھا. تو سورہ قریش آپ کا تعلق قریش کے خاندان سے تھا. مزید نوٹ کیجئے, سورہ فیل کا جو اختتام ہوا وہ بالکل مل جاتا ہے سورہ قریش کے ساتھ. اللہ اپنا انعام فرما رہے ہیں بیان کہ اللہ نے ابرار کے لشکر کو پارا پارا کر دیا اور گویا کہ اہل مکہ کی مدد فرمائی. تو اس کے حوالے سے اب اللہ تعالیٰ اپنا مطالبہ اگلی سورہ میں رکھ رہے ہیں. لِإِيلَافِ قُرَيْش, قریش کو مانوس کرنے کے سبب, مطلب اللہ نے کیوں ان کو ہلاک و تباہ کر دیا؟ لِإِيلَافِ قُرَيْش, قریش کو مانوس کرنے کے لیے, تاکہ وہ فیملیئر ہو جائے کسی سے مانوس کرنے کے لیے. اِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ, انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب. اب یہ کیا ہے کہ گرمی کے علاقے میں یہ قافلے جاتے تھے ان کے شام کی طرف جو کہ ٹھنڈا علاقہ ہے, اور سردی کے زمانے میں یمن کے علاقے میں ان کے قافلے جاتے تھے جو کہ نسبتاً گرم علاقہ ہے. یہ تجارت اللہ نے تمہیں فیملرائز اس سے کرایا, اللہ نے اس کو جاری فرمایا, تو اس کا شکر تمہیں ادا کرنا چاہیے. اب اس کے لیے اگلی آیت, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, بس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. یہ لفظ عبادت آ گیا جو بڑی بنیادی اصطلاح ہمارے دین کی, ہم سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 کی روشنی میں سمجھ چکے. محبت کے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا دینا اللہ رب العزت کے سامنے زندگی کے تمام گوشوں میں, یہ عبادت ہے. فلیعبدوا, بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں. رب ھذا البیت, اس گھر کے رب کی, بیت اللہ کے گھر کی. کیوں؟ وہ بھی اللہ بیان فرما رہے ہیں. الذی اطعمہم من جوع, جس نے بھوک میں کھانا عطا فرمایا. وآمنہم من خوف, اور امن عطا فرمایا خوف. خالق وہ ہے, رازق بھی وہ ہے رزق دے رہا ہے, مالک بھی وہ ہے حفاظت وہی کر رہا ہے. اس بنیاد پر وہ تم سے اپنی عبادت کا مطالبہ کرتا ہے. یہی بات ہم نے پڑھی تھی سورہ البقرہ آیت نمبر 21 میں, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے انسانو عبادت کرو اپنے رب کی. الذی خلقکم, جس نے تمہیں پیدا فرمایا. رب وہ ہے خالق مالک اور رازق, ابتدا سے لے کے انتہا تک ایک ایک ضرورت کو وہ پورا فرما رہا ہے. اس بنیاد پر اسی کا حق ہے کہ عبادت اسی کی جائے, سب سے بڑھ کر محبت اسی سے کی جائے, سب سے بڑھ کر اطاعت اسی کی جائے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اس کے بعد سورۃ الماعون, سیرت کے حوالے سے جس معاشرے میں آپ تھے, جن لوگوں کے درمیان آپ تھے, جو آپ کے مخالفین تھے, ان کی سیرت کیا تھی, ان کا کردار کیا تھا, ان کے اعمال کیسے تھے, اس کا بیان سورۃ الماعون میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ارائیت الذی یکذب بالدین, کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلا تھا یعنی قیامت کو. فذلک الذی یدعو الیتیم, یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحب علی طعام المسکین, اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا. یہ ہے ان کی اخلاقی پستی, جو قیامت کو جھٹلائے ہوئے ہوں یا قیامت سے بے فکر ہو کر بیٹھے ہوں, ان کے اتنے برے اخلاق ہو جاتے ہیں. یتیم اور مسکین تو معاشرے کے کمزور طبقات ہوتے ہیں, یہ تو بنیادی انسانی اخلاقیات میں سے ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے, لیکن جو قیامت کو بھلا بیٹھا ہو جیسے کہ مشرکین مکہ بھلا بیٹھے تھے, تو وہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت بھی نہیں دلاتے ہیں. فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے نماز ادا کرنے والوں کے لیے. یہ بڑا خطرناک مقام ہے قرآن کا. بے نمازی کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں یہاں پر. سورہ المدثر کے آخر میں الفاظ ہیں کہ بے نمازی تو سیدھا جہنم میں ڈالا جائے گا. پوچھیں گے جنت والے جہنم والوں سے، ما صلاکم فی سقر، کس شے نے تمہیں جہنم میں ڈالا؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے. وہ بے نمازی کا مسئلہ وہاں ہے سورہ المدثر کے آخر میں. جہنم، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمارے تمام مردوں کو، ہماری تمام خواتین کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے جوانوں کو، اللہ پورا سال اپنی مساجد کو آباد کرنے، اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. طبرانی شریف کی حدیث، پہلا سوال نماز کے متعلق، صحیح ہوگی سارے اعمال ٹھیک رہیں گے، غلط ہوگی سارے اعمال بگڑ جائیں گے. یہاں بے نمازی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، وہ ایک منافقانہ کردار ہے جو ڈیولپ تو ہوا مدینے میں جا کے، یا اشارہ ہے فقط اس کی طرف. دکھاوے کی نماز پڑھنا، سستی کاہلی کے ساتھ پڑھنا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، ورنہ بے نمازی کی ڈسکشن یہاں پر نہیں ہے. اللہ ہمیں پھر دعا کر رہا ہوں کہ نمازوں کا پابند فرمائے. فویل للمصلین، تباہی علاقت ہے نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت میں ہیں. وہ کردار تھا منافقین کا مدینے میں، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. مزید غفلت کیا ہے؟ کبھی ادا کرنا، کبھی ادا نہ کرنا، دل چاہ تو کی، دل چاہ تو نہیں. بھائی دل چاہی زندگی نہیں، رب چاہی زندگی بسر کرنی ہے. اور بغیر مسائل معلوم کیے جس طرح چاہ پڑھ لی، نہیں، آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ. پھر مردوں کے لیے جماعت کی پابندی لازم، اس کے ساتھ رکوع اور سجود کو صحیح طرح ادا کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے. یہ سارے آداب کا خیال رکھتے ہوئے نماز ادا کرنا، اگر اس میں کوتاہی ہے تو الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے، ان کے لیے فرما دیے کہ تباہی ہے. اور مسند احمد کی حدیث، من صلی یرائی فقد اشرقا، جس نے دکھاوے کی نماز ادا کی وہ شرک کر چکا. یہ دکھاوا بھی تو شرک ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، خالص اپنے لیے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الذین هم یراؤون، وہ کہ جو دکھاوے کی نماز ادا کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور عام ضرورت کی چیز بھی نہیں دیتے ہیں، مانگے نہیں دیتے ہیں، چھوٹی سی چیز، نمک، پانی. یہ ہے پست کردار مخالفین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ان کی سیرت آ گئی. اب اگلی سورت، سورہ الکوثر. محمد رسول اللہ کا کردار کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کا مقام کیا تھا؟ آپ کا طرز عمل کیا تھا؟ اس کا ذکر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. کوثر کثرت سے، کثیر عطا فرمایا. اب بے شمار انعامات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے. کوثر احادیث میں ایک نہر کا نام بھی ہے، جس سے آپ اپنے امتیوں کو، جو فرما بردار ہوں گے، آپ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، جام بھی پیش کریں گے، پلائیں گے. اللہ تعالیٰ وہ جام ہمیں بھی عطا فرمائے. تو ایک تو کوثر اس نہر کا نام بھی. لیکن مفسرین نے کئی باتیں نقل کی، آپ کی امت سب سے بڑی، یہ بھی خیر کثیر، آپ کو قرآن جیسے عظیم نعمت دی گئی، یہ بھی خیر کثیر، آپ پر دین مکمل کیا گیا، یہ بھی خیر کثیر، آپ خاتم النبیین، یہ بھی خیر کثیر، آپ معراج پہ تشریف لے گئے، یہ بھی خیر کثیر، آپ کی امت کی تعداد جنت میں سب سے زیادہ ہوگی، یہ بھی خیر کثیر، آپ مقام محمود پر ہوں گے، یہ بھی خیر کثیر، لواء الحمد، اللہ کی حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ بھی خیر کثیر، بے شمار باتیں. انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. تو کیا کرنا چاہیے جب نعمت ملے؟ فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے. یہ قربانی کا حکم خود قرآن کریم میں اس مقام پر بھی آ گیا، سورہ الحج میں بھی ہم نے دیکھا تھا آیت 34 میں، اور اس مقام پر بھی آ گیا. فصل لربک وانحر، بس آپ نماز ادا کیجیے اپنے رب کے لیے اور قربانی پیش کیجیے. یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے بندہ ان اعمال کے ذریعے سے جو کچھ اللہ نے اس کو عطا فرمایا اس پر. ان نشانی اکا ہوا الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی نامراد ہے. یہ الزام لگایا تھا ابو جہل نے اور دیگر لوگوں نے. جب آپ کے صاحبزادے چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے تو لوگوں نے کہا لو بھائی ان کی تو جڑ ہی کٹ گئی, ان کی تو نسل ہی ختم ہو گئی. اللہ نے کہا نہیں, ان شانئک هو الابتر, بے شک آپ کا دشمنی نامراد ہوگا. آج زمین پر سعودی عرب موجود ہے, آج بھی عربوں کے شجرے موجود ہیں, کوئی ایک عرب ایسا نہیں کہ جو اپنا تعلق ابو جہل سے جوڑنا پسند کرتا ہو, کوئی ایک عرب ایسا نہیں کہ جو اپنا تعلق ابو لہب سے, ولید بن مغیرہ سے, عقبہ بن ابی معیط سے جوڑنا پسند کرتا ہو. لیکن ہاں ڈیڑھ عرب مسلمان ضرور مل جائیں گے, چاہے وہ عرب ہو یا غیر عرب ہو, جو اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ کی روحانی اولاد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کی امت میں شامل ہیں اور اسے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں. ان نشانیہ کا هو الابتر, بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن ہی ناکام ہوگا. اس کے بعد سورۃ الکافرون, آپ کی دعوت کیا تھی, جس شخص کی بایوگرافی بنائی جا رہی ہے اس کے مقاصد کیا تھے, اس کا اسٹیٹمنٹ کیا, مشن اسٹیٹمنٹ کیا تھا, اس کی جدوجہد اس کام میں لگی, اس کا ذکر سورۃ الکافرون میں. پس منظر اس کا یہ ہے کہ کافروں نے جب یہ دیکھا, مشرکین نے بات بنتی نظر نہیں آ رہی, دال گل نہیں رہی ہماری, ہم شدید مخالفت کر رہے ہیں, بات پھر بھی نہیں آ رہے, تو کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے, کچھ لین دین کی بنیاد پر معاملہ طے ہو جائے, تو پیشکش کرنا شروع کر دی کہ چلیے کوئی بادشاہ چاہیے, کوئی مال چاہیے, کچھ اور کام ہے وہ کرائے دیتے ہیں, لیکن ذرا آپ ہمارے بتوں کو تو برا بھلا نہ کہیں. چلے ایسا کر لیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک سال آپ ہمارے بتوں کو مان لیں, ایک سال ہم آپ کے رب کو مان لیں گے. یہ کمپرومائز کرنا چاہ رہے ہیں, اسی میں رہنمائی دی جا رہی ہے کہ بالکل نہیں, اور اسی میں رہنمائی کہ جو دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں, دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں, ان کو دین کے باغیوں سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ ہو جاتا ہے بھائی سیٹیں ہی لینی ہے نا, چلو فلاں سے بھی بات کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کے اب سال کے لگے کیک بھی کٹیں گے, وہاں بے پردہ خواتین کے پاس بھی جائیں گے, وہاں بھی بدعات کے نبی شرکت بھی کریں گے, اور نہ جانے کیسی کیسی فضولیات میں شرکت کریں گے. کیوں, سیٹ چاہیے بھائی, سیٹ نہیں رب چاہیے, جب رب چاہیے, رب کی رضا چاہیے, نو کمپرومائز. قل یا ایھا الکافرون, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا ایھا الکافرون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے کافروں, لا اعبد ما تعبدون, میں عبادت نہیں کرتا جن کے تم عبادت کرتے ہو, ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم عبادت کرنے والے ان کی جن کی میں عبادت کرتا ہوں. دو کا انداز ہے نفی, ولا انا عابد ما عبدتم, نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو, ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. نو کمپرومائز. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, میرے لیے میرا دین ہے. باطل دوئی پسند حق لا شریک ہے, شرکت میں آنا حق و باطل نہ کر قبول, یہ ملاوٹ نہیں ہو سکتی حق کے اندر باطل کی, کمپرومائز کہیں نہیں ہوگا. سورۃ الکہف آیت نمبر 27, آیت نمبر 29, وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, اے نبی فرما دیجیے حق تو اللہ کی جانب سے ہے, فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر, جو چاہے قبول کرے, آن دا فیس ویلیو, جو چاہے انکار کر دے. رب کو حاجت نہیں ہے تمہاری, جب رب کو حاجت نہیں ہے تو خواہ خواہ دین کا کام کرنے والوں کو دین کے باغیوں سے, دین کے نافرمانوں سے تعلقات قائم کرنے کی, ان سے مل کر سیٹیں حاصل کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ قطعاً نہیں, نو کمپرومائز. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین ہے. ایک اور بات نوٹ کیجیے, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے دین پر عمل بھی کیا اور اتمام حجت کیا لوگوں پر. آج ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ یہودی عیسائی ہندو جہنم میں جائیں گے, کیا یہ جملہ کہہ سکتے ہیں ان کو کہ تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین؟ انہوں نے جھٹلایا تھا کہ ہمارے دین کو ہم نے پیش کہاں کیا ان کے سامنے, کیا ہم نے پیش کریں جھٹلائیں تو کافر نا, ابھی تو لا علم ہے, وہ نالج نہیں ان کے پاس, تو جھٹلائیں گے کس بات کو؟ وہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں, ابھی ذہن میں رکھیے اس چیز کو. اور یہاں دوسروں کو تو کیا پہنچائیں, اپنوں کا ایمان ہاتھ سے گیا ہوا ہے, 1.5 کروڑ آبادی کراچی کی, اس طور ترجمہ قرآن کی محافل میں 2.5 سے 3 ہزار افراد میکسیمم ترجمہ قرآن سے گزر رہے ہیں اور گزرے ہیں, 1.5 کروڑ میں سے 2.5 سے 3 ہزار, کچھ اور انفرادی لوگوں کی محنتیں ہوں گی, 5,000, 10,000, 20,000, بس لاکھ. باقی کا عالم کیا ہے؟ اتنے کروڑ مسلمانوں کا عالم یہ ہے, تو ہم نے دوسروں تک تو کہاں پہنچانا ہے؟ پہلے تو اپنوں کا ایمان جو جا رہا ہے اس کو فیس کرنے کی, اس کو بچانے کی ضرورت ہے, تب ہے کہ ہاں بھائی رقم دین رقم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. یہ ہے, اس پس منظر میں اس کو رکھنا چاہیے. اس کے بعد سورہ النصر, سیرت کے اعتبار سے آپ کی دعوت کہاں پہنچی، آپ کا مشن کہاں پہنچا، یہ اس بایوگرافی میں آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے، یعنی فتح مکہ کی طرف اشارہ. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دیکھیں لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. دین کی اصطلاح گئی ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں، سورہ عشورہ کی آیت نمبر 13 کی روشنی میں، سورہ الصف آیت نمبر 9 کی روشنی میں، سورہ الزمر کی ابتدائی آیات کی روشنی میں دین مکمل نظام زندگی، اور سورہ البینہ میں بھی اس کا اشارہ آ چکا. تو فرمایا کہ ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. اب دین اللہ کا ہو گیا، کسی بادشاہ کا نہیں، جمہور کا نہیں، کسی مشرکین کے سرداروں کا نہیں، دین اللہ کا ہو گیا. کیوں؟ حاکمیت اللہ کی مان لی گئی اور نظام زندگی پر اللہ کے احکامات کا غلبہ ہو جائے، یہ دین ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے. آج دین جمہور ہے، میجورٹی رولز، 51% کہتے شراب جائز ہو جائے گی، یہ جمہوریت کا رول ہے. لیکن نہیں، اسلام کا رول کیا ہے؟ حاکمیت اللہ کے لیے. سورہ الحجرات آیت نمبر 1، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اپنے معاملات کو اللہ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے نہ بڑھاؤ. اس کے تحت معاملات طے ہوں گے تو دین اللہ کا ہوگا، ادروائز وہ مذہب بن کر رہ جائے گا. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادائیں سمجھتا ہے کہ اسلام ہے، آزاد نہیں، یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ داخل ہو رہے اللہ کے دین میں فوج در فوج. یہ آپ کا مشن کامیابی سے تکمیل تک پہنچ گیا، سرزمین عرب کے تک اللہ کا دین غالب ہو گیا. اس کا اگلا فیس تفصیل آ چکی سورہ صف کے بیان میں کہ کل روئے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ قیامت سے پہلے پہلے، لیکن اسی طرح جن کو جو جب اہل ایمان کریں گے تو اللہ کی مدد شامل حال آئے گی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جب یہ ہو گیا فسبح بحمد ربک، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کیجئے اپنے رب کے حمد کے ساتھ، واستغفر اور اس سے بخشش مانگیے. اس آیت کے نزول کے بعد بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ کثرت سے یہ الفاظ پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے رب، اور تمام شکر تعریف کے لیے لیے ہے، اللہم اغفر لی، مجھے معاف فرما دے. انہو کان توابا، بے شک وہ اللہ خوب توبہ قبول فرمانے والا ہے. اب اس سلسلے میں ساتویں سورہ تاریخ سورہ اللہب، آپ کا مشن پائے تکمیل کو پہنچ گیا، آپ کے دشمنوں کا کیا ہوا، آپ کے مخالفین کا کیا ہوا؟ سورہ اللہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا. ما اغنى عنہ ماله وما کسب، اس کے کام نہ آیا نہ اس کا مال اور نہ اس کی کمائی اولاد وغیرہ. یہ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، خونی رشتہ، اور اس کا خاندان. ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ بڑا سرخ تھا، بڑا خوبصورت تھا یہ، لیکن واحد انسان جس کا نام لے کر قرآن نے بد دعا کی ہے، سگا چاچا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ساری نفیاں ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں قرآن میں، لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کا بیٹا، ابراہیم علیہ السلام کے والد، یہ رشتے کام نہیں آئیں گے. سگا چچا، بھتیجا، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی کام نہیں آئے گی. کوئی بیٹا کسی ماں کو، کسی باپ کو کام نہیں آئے گا. ماں باپ بیٹے یا بیٹی کو کام نہیں آئیں گے. شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گا. خود محنت کرنی ہے، خود جانا ہے ہمیں اللہ کے حضور. سورہ مریم کی آیت نمبر 95، خود جواب نہیں کرنی ہے. ہاں باقی جمع فرمائے گا اللہ اہل ایمان اہل تقویٰ کو، اللہ وہ محنت ہمیں اپنے گھروں میں کرنے کی توفیق دے. لیکن یہاں سگا چچا ہے، کام نہیں آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے کہا تھا، آپ نے کوئی صفا پہ لوگوں کو بلا پکارا، اپنے گھر میں بھی دعوت دی، اسے کہا تب اللہ کا لہٰذا جمع تھا نا محمد، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے اس کے میں جمع کیا کہ ایک اللہ کو مانے. کیا گزری ہوگی اللہ کے رسول کے دل پر، سگا چاچا گھر کا فرد یہ کہہ رہا ہے، اللہ بھی اللہ ہے، سارے سہارے ٹوٹوائے اللہ تعالیٰ نے. خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہوا، ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، یہ سارے دنیاوی سہارے بھی ٹوٹے ہیں، اور تب اللہ نے اپنے رسول کی مدد فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کوئی رشتہ کام نہیں آ سکتا. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے کام نہ آیا اس کا مال اور نہ ہی کہ جو کچھ اس نے کمائی وغیرہ کی. بدر کے 3 یا 7 دن کے بعد اس کو شدید پھوڑا نکلا اور لاش سڑی 3 دن تک پڑی رہی. بیٹوں نے بھی کسی کو کہا حبشیوں کو اس کو ٹھکانے لگا تو بیٹے بھی کام نہیں آئے. سیصلہ نارن ذات لہب، ان قریب وہ شولے مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. ابو لہب اس کی کنیت مشہور تھی نا، شولہ چمک بھڑکتا ہوا گویا کہ اسی آگ میں ڈالا جائے گا اس خوبصورت چہرے کو. وہ امراتوں اور اس کی بیوی بھی، یہ بدترین جوڑا ہے. 3 مثالیں ہم نے پڑھی تھی سورہ تحریم کے آخر میں، یہ آخری بدترین ماحول، شوہر بھی برا اور بیوی بھی بری. بمرات اس کی دیدی دی حمالت الحطب، ایندھن کو اٹھائے پھرنے والی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لاتی، کانٹے بچھاتی تھی. فی جیدھا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہے، مضبوط بٹی ہوئی رسی. دنیا میں موت واقع ہوئی تو رسی پھنس گئی اس کے گلے کے اندر، اور آخرت میں بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو عذاب دیا جائے. یہ ہے رسول کا سگا چچا اور سگی چچی، رسول کچھ کام نہیں آ سکتے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حقیقی طور پر اپنے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان اور تقویٰ کی بنیاد پر اپنے گھروں میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 7 صورتیں تھیں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ سیرت النبی کا بیان بھی اس میں ہمارے سامنے آ گیا ہے. اس کے بعد سورت الاخلاص. مشرکین نے سوال کیا، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ بھئی اللہ جس کو تم پکارتے ہو کیسا ہے؟ اللہ نے 4 آیات نازل فرما دی. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور 4 چھوٹے سے جملوں میں اللہ دی آل مائٹی، رب العالمین کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے آ گئی. دنیا کی کسی شے کو اٹھانے سوائے اللہ کے کوئی اس ڈیفینیشن میں فٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے، فٹ ہوگی تو رب العالمین کی ذات مبارکہ. قل، اے نبی فرما دیجیے، هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، یونیک ہے، دی اونلی ہے، اکیلا ہے، اس کے لیے ایسا کوئی نہیں. بات آگے چل کر آ جائے گی. کائنات میں ہر شے جوڑے جوڑے میں، سورہ داریات آیت نمبر 49، ہر شے ہم نے جوڑے جوڑے بنائی ہے. اللہ احد ہے، اکیلا ہے. کیسا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. سمندر میں طوفان آ جائے، لوگ ہاتھ پیر مار رہے ہوں، کوئی چٹان مضبوط ہاتھ آ جائے تو سہارا ہے نا، یہ الصمد. وہ کہ سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کسی مخلوق کو یا فٹ کر دے فیل ہو جائے گی، اکیلا کوئی نہیں. اسمت کی شان کسی میں ہو ہی نہیں سکتی سوائے اللہ کے. لم یلد ولم یولد، لم یلد، نہ اسے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ کسی نے اس کو جنا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کی اولاد. عیسیٰ علیہ السلام کو فٹ کر کے دیکھ لیں آپ، عیسائیوں کا عقیدہ غلط ہو گیا کہ نہیں؟ جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. یہود نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، فیل. اور کرشن اور نہ جانے کون کون سے چندر پال، پتہ نہیں کس طرح کے لوگ جو ہیں، ہندوؤں نے گھڑنے کی کوشش کی، ان کے پورے پورے شجرے موجود ہیں، سب فیل. کسی کو بھی فٹ کر لے سب فیل ہو جائیں گے. اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، یونیک. سورہ شورا آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں. تو غیر مسلم کو یہ ہو اللہ کے مقابلے میں کوئی الہ بنا رکھا ہو، یہ 4 جملے اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں، اس میں کوئی بھی فٹ ہو جائے وہ اللہ ہوگا، اور یقیناً اللہ رب العالمین کے سوا اس میں کوئی آ ہی نہیں سکتا. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن لہ کفوا احد. نوٹ فرما لیجیے مزید ایک بار، اس سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص، یہ بڑی محبوب تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. چنانچہ وتر کی 2 رکعت میں سورہ الکافرون اور 3 رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح فجر کی 2 سنتوں میں پہلی میں سورہ الکافرون، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اور بھی محدثین نے نقل کیا دیگر سنتوں میں بھی آپ اس کا اہتمام کرتے تھے، 2 سنتوں میں پہلی میں سورہ الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص. یہ خاص محبت تھی آپ کو ان دونوں سورتوں سے. اس کے بعد قرآن کریم کی آخری 2 سورتیں آ رہی ہیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، وہ 2 سورتیں جن کے ذریعے سے پناہ حاصل کی جاتی ہے یا کی جانی چاہیے. ان کے خاص پس منظر میں یہ واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا ایک یہودی شخص نے، اور آپ کے بالوں میں لے کر 11 گرہیں لگائی گئیں اور کسی جگہ کنویں میں ان کو چھپا دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے تلقین فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کے پڑھنے. ایک ایک آیت آپ پڑھتے گئے, وہ جادو کے اثر کو ختم کرتی چلی گئی یہ آیات, اور یہ 11 آیات ہی بنتی دونوں صورتوں کی. یہ تو ایک پس منظر ہے, لیکن مجموعی طور پر صورتیں بڑی اہم ہیں پناہ حاصل کرنے کے اعتبار سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا, آپ نے ہمیں فرمایا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی بھی پڑھنی چاہیے اور یہ دونوں صورتیں بھی پڑھنی چاہیے. اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے, نظر بد سے بچنے کے لیے, جنات کے شرور سے بچنے کے لیے ان صورتوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. کسی پیر صاحب کے پاس, کسی آستانے والے کے پاس, کسی باوے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. رب کائنات نے یہ دو صورتیں ہمیں دی اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. اس کو یقین کے ساتھ اس کو پڑھیے, سنت کا ثواب ملے گا, پیسہ آپ کا گھر میں رہے گا, ٹائم بھی بچے گا انشاءاللہ. یقین ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا بخاری شریف کے اندر کی بیماری میں اس سے استفادہ کیا کرو. آپ خود بیماری میں اس کو پڑھتے تھے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ اگر آپ نہیں پڑھ پاتے تو میں پڑھ کر آپ کے جسم پر اس کو دم کر دیا کرتی تھی. مزید سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے اس کے پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے. ایک مرتبہ پڑھتے تینوں صورتوں کو, اخلاص, فلق, ناس, اور ہتھیلی پر پھونک مار کے پورے جسم پر پھیلتے تھے. پھر ایک مرتبہ یہ کرتے, پھر تیسری مرتبہ بھی یہ کرتے تھے. یہ عمل بھی مسنون ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ دونوں صورتیں بعض مفسرین کی رائے تو یہی ہے کہ وہ یہ مدنی صورتیں ہیں, جبکہ ایک رائے مکی صورتوں کے متعلق بھی ہے. بہرحال یہ دونوں صورتیں جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں, اور بڑی خوبصورت بات اس میں یہ ہے کہ سورہ فلق میں جو خارجی شرور ہیں باہر انسان کے, ان سے بچنے کے لیے ہمیں پناہ میں اللہ کی پناہ میں آنے کی تلقین کی گئی. جبکہ سورہ الناس میں دیکھیں گے جو باطن کے شرور ہیں اندر سے, جیسے شیطان کا وسوسہ اندر سے ہوتا ہے, اندر پھونک مارتا ہے, تو خارجی اندر کے شرور سے بچنے کے لیے تلقین سورہ الناس میں کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیے, یعنی دعا کیجئے, اعوذ برب الفلق, میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی, کیونکہ رات چلی جاتی ہے, تاریخ ختم ہو جاتی ہے, تو صبح کا آنا وہ ایک امن کا باعث ہو جاتا ہے. قل اعوذ برب الفلق, آپ دعا یوں کیجئے, یوں کہ فرمائیے, میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی, من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جو اس کی تخلیق فرمائی, ومن شر غاسق اذا وقب, اور اندھیرے کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے. اکثر گناہ کے کام یا شرور وغیرہ وہ رات کی اوقات میں ہوا کرتے ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد, اور گرہوں پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے, جادوگرمی ابراد ہیں, اور اس کا ترجمہ جادوگر مردوں والا بھی کیا جا سکتا ہے اور جادوگرنیوں کا بھی کیا جا سکتا ہے, دونوں پاسبلٹیز. ومن شر النفاثات فی العقد, اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے, ومن شر حاسد اذا حسد, اور حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے. ایک ہے کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی حسد پیدا ہو رہا ہے, وہ اندر ہی اندر ہے, یہ تو غیر اختیاری ہے. جب وہ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی اس کے خلاف نفرت پیدا کرنا شروع کر دے اپنے دل میں, یہ اختیاری ہے. اسی کہا گیا اذا حسد, جبکہ وہ حسد کرے. یہ ہے شرور جو خارج میں ہیں, ہر شے کا شر, رات کی تاریکی کا شر, جادوگروں یا جادوگرنیوں کا شر, یا حسد کرنے والے کے حسد کا شر, یہ چار شرور سے پناہ مانگنے کے لیے ہمیں یہ صورتیں دی گئی ہیں. یہ خارجی شرور ہیں. سورہ ناس دیکھیں گے شر اندر کا ایک ہی اس میں ہے, وہ شیطان اور پھر اس کے ایجنٹ جنات اور انسانوں میں سے. لیکن کس کی پناہ میں آ رہے ہیں, اس کی تعریف اب زیادہ بیان کی گئی, یعنی اللہ رب العزت کے حوالے سے. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیے, اعوذ برب الناس, میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کی, ملک الناس, انسانوں کے حقیقی بادشاہ کی, الہ الناس, انسانوں کے معبود کی. یہ اب وہ ہستی کی جس کی پناہ میں آنا ہے اس کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے. قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیے, میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی, لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی, لوگوں کے معبود کی, من شر الوسواس الخناس, وسوسہ ڈالنے والے, چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے, یعنی شیطان. یہ چھپتا کب ہے یا ہٹتا کب ہے, جب اللہ کا ذکر بندہ کرتا رہے. سورہ الزخرف آیت نمبر 36, جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے شیطان کو مقرر فرما دیتے ہیں. تو پیچھے ہٹے گا کب؟ جب اللہ کا ذکر ہم کرتے رہیں گے، نماز، تلاوت قرآن، مزید مسنون دعائیں وغیرہ. من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے، چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے، یعنی شیطان کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں. من الجنت والناس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی اس شیطان کے ایجنٹس ہیں جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، جو ورغلاتے ہیں، برائی کی دعوت دیتے ہیں، گناہ کی دعوت دیتے ہیں. لیکن تم کیا کوشش کرو؟ اللہ رحمان کی پناہ میں آنے کی کوشش کرو. یہ شیطان ورغلانے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن اس کو پرمیشن رحمان نے دی ہے، اور اس رحمان کے مقابلے میں اس شیطان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس رحمان کی پناہ میں آ جائیں تو شیطان کچھ بھی ہمارا بگاڑ نہیں سکے گا. یہ ہے قرآن کریم کی آخری آیت. قرآن کا آغاز بھی دعا سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے، ہم گمراہ ہیں نا، تو ہدایت عطا فرما دے. اسی نے فاتحہ میں ہمیں دعا سکھا دی، دعا سے معاملہ شروع ہوا، اور قرآن ختم بھی ہو رہا ہے دعا پر. اے اللہ ہدایت بھی تو دے، ہدایت پر گامزن بھی تو فرما دے، اور ہدایت کے راستے میں آنے والے شرور سے بھی تو ہمیں بچا لے. یہ دعا ہی دعا ہے جو عاجزی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث، الدعاء هو العبادة، یہ دعا ہی عبادت ہے. اور عبادت کیا ہے؟ تذلل، جھکنا، بچ جانا. یہ بچ جانا ہی اللہ کو پسند ہے، یہ جھک جانا ہی اللہ کو پسند ہے. اس کا آغاز بھی قرآن کا جھکنے سے، کہ جھکا دو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اور اس کا اختتام بھی جھکنے سے، کہ جھکا دو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے. تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم گمراہ ہو، تمہارا کوئی اختیار نہیں، آؤ میری پناہ کے اندر آ جاؤ. اس پناہ میں آنے کی اللہ نے ہمیں تلقین فرمائی. اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دے، جھکنے کی توفیق عطا فرما دے، اور گناہوں سے بچا لے، اور ہدایت عطا فرما. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات، الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، اللهم لك الحمد ولك الشكر على كل حال، اللهم لك الحمد ولك الشكر على ختم القرآن، اللهم لك الحمد ولك الشكر على ختم القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے ہمارے رب، ہماری جانب سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما،
بے شک تو خوب سننے والا رکھنے والا ہے، اے اللہ نے معاف فرما، احمد نظر کرم فرما، بے شک تو خوب توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ تمام کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ تمام لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم محروم ہمیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہم گمراہ میں ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اے اللہ اس راستے پر سیدھا چلا دے، اے اللہ منزل مقصود تک پہنچا دے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، یا اللہ ہدایت عطا فرما، یا اللہ گمراہی سے محفوظ فرما، اللهم اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ولی آبائنا ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ولی امہاتنا اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ولی ازواجنا اے اللہ ہماری بیویوں کی مغفرت فرما، ولی ذریاتنا اے اللہ ہماری اولادوں کی مغفرت فرما، ولی عشیرتنا اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ولی جارنا اے اللہ ہمارے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، ولی اساتذتنا اے اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام مردوں کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام عورتوں کی مغفرت فرما، اے اللہ بوڑھوں کی مغفرت فرما، اے اللہ جوانوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما، یا اللہ میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میں تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری زندگی اپنے تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ گمراہی سے محفوظ فرما، یا اللہ ہدایت پر استقامت عطا فرما، یا اللہ صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما، یا اللہ اپنی کتاب کو پڑھنے کی توفیق دے، یا اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس قرآن کا داعی بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کی خدمت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کو سب سے بڑی نعمت سمجھنے کی توفیق دے، اے اللہ اس کو تھامنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے رسول کے ارشاد پر عمل کی توفیق دے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھنے والے سکھانے والے ہوں، اے اللہ ہمیں اس بشارت کا مستحق بنا، اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں سفارش بنا، ہمارے خلاف سفارش نہ بنا، اے اللہ ہمارے خلاف سفارش نہ بنا، یا اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا، اے اللہ اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے، اے اللہ پوری زندگی اس سے جڑنے کی توفیق دے، اے اللہ اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ہماری نیک و جائز حاجات کو قبول فرما، یا اللہ ہماری مشکلات میں تو ہی ہمارے لیے کافی ہو جا، اے اللہ ہمارے جتنے بھائی و بہن پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے جتنے بھائی و بہن بیمار ہیں سب کو ایمان کے ساتھ شفا عطا فرما، یا اللہ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے پر فرما، یا اللہ ان کی حشر سے دے گے آخر، اے اللہ قبر سے حشر کی تمام منزلوں کو آسان فرما، یا اللہ ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق دے، یا اللہ ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کے بعد کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دنیا کے بجائے آخرت کو محبوب اور مقصود بنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے دین کی سمجھ عطا فرما، اس کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کی دعوت دینے کی دوسروں کو توفیق عطا فرما، اے اللہ اس دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی مالوں اور اپنی جانوں سے اپنے راستے میں جہاد کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، اے اللہ اپنے حدف بندے کی مدد فرما جو تیرے دین کی مدد کر رہا ہے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، اے اللہ اس شخص کو ناکام فرما برباد فرما جو تیرے دین کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اور ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں اپنی اصل زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، یا اللہ جہنم کی ہولناکی سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں قبر کی تاریکیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، یا اللہ قبر کے سوالات ہمارے لیے آسان فرما، یا اللہ قیامت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، یا اللہ اس دن کی اللہ اس دن کی پوچھ گچھ ہمارے لیے، اس دن کا حساب ہمارے لیے آسان فرما، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، یا اللہ معافی کو پسند فرماتا ہے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ناکام نہ فرما، اللهم اجعلنا من الفائزین، اے اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما، ولا تترکنا محرومین، یا اللہ محرومین میں شامل نہ فرما، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما، یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے شفقت سے ہمیں پالا، یا اللہ تو بھی ان پر رحم فرما، یا اللہ رحمت کا معاملہ فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ آگ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ آگ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے اس بیان قرآن کو قبول فرما، یا اللہ حقیقی محنت اور کوششوں کو قبول فرما، یا اللہ قبول فرما، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اے اللہ ہم تجھ سے ان تمام بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں جن کی دعا تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تمام شروع سے تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جن کی پناہ تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين يا رب العالمين.